ہمیں عطا ہوئی. یہ پوری حدیث قصہ جو ہر شب جمعہ ہم تلاوت کرتے ہیں, یہ پورا واقعہ, یہ حدیث قصہ شب 24 ذی الحج کا واقعہ, روز 24 ذی الحج یعنی دو اور 24 جو کل کا دن تھا یہاں کے کیلنڈر کے حساب سے, دو واقعات پیش آئے. پہلا وہی واقعہ مباہلہ جس کی وجہ سے آج کی تقریر کا ٹاپک عید مباہلہ دیا گیا. اور یہ مباہلہ کا واقعہ کیا ہے بڑے تو جانتے ہیں, بچوں کے لیے ذرا سی تشریح آگے چل کے ہوگی, لیکن ایک جملہ یہ ہے کہ وہ دیکھ جب مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف یا اسلام کو کرسچینٹی کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل ہو 24th of ذی الحج, مگر اسی 24th of ذی الحج کو مباہلے کے واقعے سے چند سال پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کو ایک طرح سے اسی واقعے کو غزیر میں رسول نے ریپیٹ کیا, یعنی 24th of ذی الحج وہ دن تھا کہ جب مسجد النبوی ایک سائل آ کے لوگوں سے سوال کر رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں, پریشان حال ہوں, میری مدد کرو, اور کوئی اس کی جانب توجہ نہ دے رہا تھا, اور اس نے بارگاہ الہی میں فریاد کی, کمپلین کی کہ اے خدا دیکھ تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں جبکہ مسلمانوں سے بھرا ہوا علاقہ. تب میرے مولا نے حالت رکوع اپنا ہاتھ اس کی جانب پھیلایا, اس ہاتھ میں ایک انگوٹھی, وہ انگوٹھی اسے عطا کی, جس انگوٹھی کے دینے کے فوراً بعد قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی. یہ آیت جیسا میں نے کہا یہی آیت غدیر خم میں ریپیٹ ہو گئی پیغمبر کے الفاظ, اور یہی آیت بعض دشمنان اہل بیت اور بعض سنسیئر مسلمان لیکن جن کی نالج بہت کم ہے ان کے ایک سوال کا جواب, یہ دشمنان اہل بیت اور یہ کم نالج والے مسلمان کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو, اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں. اب ہم ان کی بات مانیں یا خود اللہ کی بات مانیں کہ جس کے مولا ہونے کا یہ اقرار کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہ کہو, دشمنان اہل بیت کو اپنی دشمنی اور بعض سنسیئر مسلمان اپنے علم کی کمی کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جس اللہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط اسی کو مولا کہو, وہ اللہ بھی تو قرآن میں کچھ کہہ رہا. مرحوم مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے بعد ایک جملہ مجھے یاد آ رہا جو ہر ایک کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے, لیکن وہ تقریباً ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, میرے جملے کی جو سیٹنگ ہو گئی تھی اس سے ریلیٹڈ, کہ کیا ان کی بات مانے جو کہہ رہے اللہ کو مولا کہو یا اللہ کی بات مانے کہ جس کو یہ مولا کہہ رہے ہیں. سیٹنگ جو ہے نا, مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ایک جلسے میں شرکت کر رہے ہیں, پہلے زمانے میں جب شیعہ سنی اختلافات تھے لیکن یہ دشمنیاں نہیں, یہ جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف کی گئی ہیں یہ اس وقت کی سازشیں نہیں ہوئی یا اس پیمانے پہ نہیں ہوئی, چنانچہ اختلافات اپنی جگہ تھے لیکن محبتیں بھی تھیں, میل ملاپ بھی تھا, ایک ہی جلسے کے اندر تمام فرقوں کے علماء تقریر کیا کرتے اور ہندوستان میں بعض بعض جگہوں پہ آج بھی یہ سلسلہ جاری. پنجاب کے علاقے کے نامور خطیب عطا اللہ شاہ بخاری خطابت کے حوالے سے تو غالباً ان کا ثانی نہیں ہے کم از کم پنجاب کی حد تک, عطا اللہ شاہ بخاری اسی جلسے میں ہیں جس جلسے میں مولانا زیدی صاحب اور وہ تقریر کر رہے ہیں. تو تقریر کے درمیان انہوں نے وہ ٹاپک اٹھایا جس کا عربی نام ہے مشاجرات صحابہ, کہ کیا پیغمبر کے زمانے کے اصحاب میں آپس میں کچھ اختلافات تھے یا ڈفرینس آف اوپینین تھا یا اس قسم کی کوئی چیزیں تھیں. تو اسی کے اندر سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ باغ فدق میں شہزادی کا مطالبہ. عطا اللہ شاہ بخاری جو پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ خطابت کا کتنا بڑا نام, یعنی واقعاً کہا جاتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد, بہت پرانی بات نہیں, 1961 میں انتقال ہوا ہمارے زیدی صاحب قبلہ کے حماست, جو عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع کرتے تھے, فجر کی اذان تک تقریر جاری رہتی تھی, مزہ لے کہ مجمع اپنی جگہ سے ہی جائے. ہم جیسے لوگوں کو اور بھی رشک آتا ہے کہ یہاں تو 40 منٹ میں لوگوں کی حالت بری ہو جاتی, یعنی ہم جیسوں کی تقریر میں. تو عشاء سے لے کے فجر تک خطابت کا بادشاہ, انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹی جھوٹی روایتیں اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہزادی فاطمہ کا کوئی اختلاف مسلمانوں میں سے کسی سے ہوا, اور کسی مسلمان کی نہ یہ مجال ہے نہ شہزادی کبھی اپنے بابا کی شریعت کے خلاف بات کریں جو کچھ ان کو کہنا تھا. اس کے بعد اظہر حسن زیدی صاحب کی بات ہے. اب اتفاق ایسا کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آ گئی, اگرچہ صحیح بخاری کی روایتیں بہت چھان پھٹک کے جمع کی گئیں اور بڑی کوشش کی گئی ہے تو اس میں کوئی ایسی روایت نہ آنے پائے جو اہل بیت کی شان میں, مگر اتفاق سے یہ واقعہ صحیح بخاری میں آ گیا. تین روایتیں آئیں اہل بیت سے ریلیٹڈ, جس میں سے ایک یہ زیدی صاحب قبلہ نے یہی کہا جب ان کا وقت آیا کہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس چیز پہ یقین کروں, عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھو یا صحیح بخاری کو دیکھو, اس بخاری کی بات مانو کہ اس بخاری کی بات مانو, تو اللہ سے محبت کرنے والے ان مسلمانوں کی بات مانو یا خود اللہ کی بات مانو. اس لیے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تو کہہ رہا انما ولیکم, تو سنو مسلمانوں تمہارے ایک نہیں دو نہیں تین ولی, انما ولیکم تمہارے تین ولی, ولی اور مولا ایک ہی لفظ ہے, ولی ہی سے لفظ مولا بنا, تمہارے تین مولا ہے تمہارے تین ولی, اللہ انما ولیکم اللہ, پہلا ولی اللہ و رسول اور دوسرا ولی اس کا رسول, والذین آمنوا الذین یؤتون الزکاۃ وهم راکعون, اور تیسرا ولی وہ صاحب ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات دیا کرتا. اللہ تو مولا کہو, رسول تو مولا کہو, اور تاریخ میں پہلے یہ ڈھونڈو کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا کون ہے جس کا نام ملے اپنی زبان پہ, لاؤ علی مولا, علی مولا درود بھیجو محمد والے. یہی تاریخ اسلام, یہی قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی, کہ تمہارا ولی رسول ہے, تمہارا ولی وہ مومن ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا, یہی پیغمبر کی حدیث بن گئی, یہ قرآن کی آیت وہ حدیث رسول, حدیث رسول 18 ذی الحج کو غدیر خم میں آتا ہوئی, اور قرآن کی آیت 24 ذی الحج یعنی جو کل کا دن گزرا, تو یہ کل کے دن کی تیسری خوشی ہوگی, اور پھر آج کا دن 25th آف ذی الحج. یہ خالی میں اسلامک کیلنڈر کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں یاد رہیں. تو حدیث کسا کی سالگرہ ہوئی, واقعہ مباہلہ 24 ذی الحج, واقعہ عطاء خاطف, یہ لفظ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ جنتریوں میں آپ کا ذرا سی فقیل اردو استعمال ہوتی ہے, عربی میں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں, تو خاتم یعنی انگوٹھی دیے جانے کی رات کی تاریخ, اور آج کا دن, آج کا دن وہ, تو اس پر بھی یہ پوری تقریر ہو سکتی, لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ چوتھی خوشی ہے اور وہ پانچویں مناسبت, ایک انکمپلیٹ ٹاپک, پانچ باتیں تو ہیں اور ابھی ایک چھٹی بات بھی آپ کو سننا, تو پانچویں مناسبت اور چوتھی خوشی کہ آج کا دن سورہ العطا کے نازل ہونے کا دن. قرآن کریم میں سورہ ہے 76 نمبر کا سورہ, سورہ ہے یہ سورہ وہ ہے جو اول سے لے کے آخر تک اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے, اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے, گرچہ قرآن کا 1/3 اہل بیت کی شان میں نازل ہوا, مگر یہ وہ سورہ ہے جو اول سے آخر تک مسلسل ایک ہی واقعے کے حوالے سے آیا کہ جب اہل بیت کے دروازے پر ایک دن مسکین آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن اسیر آیا, اور تینوں کو اہل بیت اطہار نے اس حالت میں روٹی عطا کی کہ خود ان کا سارے دن کا فاقہ اور روزہ تھا اور اس روٹی کے علاوہ گھر میں اس دن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یتیم مسکین و اسیر, یہ تین آئے تھے. لفظ اسیر عربی میں کسے کہتے ہیں, میں اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں, اردو کے اندر لفظ اسیر آپ سنیں گے کہیں گے قیدی, عربی میں لفظ اسیر صرف اس قیدی کو کہتے ہیں جو حالت جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پکڑا گیا, یعنی یا وہ کافر ہوگا یا وہ مشرک ہوگا یا وہ پرست ہوگا, اسے لایا گیا, اس کا نام اسیر ہے. تو اہل بیت نے اگر مسکین و یتیم کو روٹیاں دی, یتیم وہ بچہ جس کے ماں باپ یا باپ مر جائے, تو یتیم کا مسئلہ الگ, مسکین مسلمان ہو سکتا ہے, اسیر ہمیشہ کافر ہوگا. یہ اہل بیت کا خانہ نعمت ہے کہ جہاں مومن کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جہاں مشرک کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اہل بیت کبھی فرق نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا اور یہ ہمارا مخالف ہے. جس طرح پروردگار رب العالمین ہے, اہل بیت بھی اس کی ایسے ہی اولیاء ہیں کہ جو دیتے وقت کافر اور مومن میں فرق نہیں کیا کرتے. یہ جملہ خاص وجہ سے کہا کیونکہ جو انکمپلیٹ ٹاپک مکمل کرنا ہے وہ دعا, تو وہاں سے اس بات کا ربط ملے گا. لیکن یہ سورہ آج کے دن نازل ہوا, یعنی 22nd, 23rd, 24, یہ تین دن وہ ہیں جب روٹیاں دی گئی, اور پھر 25th کا وہ دن آیا جس دن قرآن کا یہ سورہ اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہوا رہا, اور اس کے آخر میں ایک ایسی آیت آ گئی, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ اللہ تمہیں ساری نعمتیں عطا کرے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ابھی آگے چل کر واضح ہونے والی. تو یہ ہو گئی پانچ مناسبتیں, پانچ چھٹی اور آخری بات تو بہرحال اہل بیت, ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش اور ہم ان کے غم میں غمگین, مگر خود اہل بیت کی بھی یہی حالت ہے کہ ہمارے گھر میں غم ہوتا ہے, اہل بیت بھی اس کا غم محسوس کرتے ہیں. اور ہمارے گھر میں خوشی ہوتی ہے, آل محمد بھی ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو چھٹی اور آخری مناسبت آج کی حد تک یہ کہ برادر محترم ناصر عباس کاظمی صاحب کی بیٹی ندا کاظمی اور ہمارے محترم دوست حسنین ہیرانی صاحب نکاح دو دن پہلے ہوا, تین دن پہلے, اس کے اعتبار سے آج یہ جشن منایا جا رہا. تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو ایک صاحب ایمان گھر میں ہوئی اور اہل بیت ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے. چنانچہ یہ چھ مناسبتیں ذہن میں رکھ کے مجھے بات کو آگے بڑھانا. لیکن یہ میرے لیکن بڑے خطرناک تو ہوتے ہیں, لیکن آج یہ لیکن بہت اہم. چند منٹ کے لیے میں ان سارے موضوعات کو ایک طرف رکھتا ہوں اور ایک گزارش آپ حضرات سے یہ کرتا ہوں, درود بھیجے محمد علیہ وسلم. وہ جو جملہ تھا کہ ہماری پریشانیوں میں اہل بیت بھی پریشان ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے میرے ایک بہت ہی محترم دوست اور 20 سال میرے ساتھ مل کے انہوں نے حجاج کرام کی ایسی خدمت کی کہ واقعا اگر وہاں بھائی بھی ہوگا تو حج پر آنے والے اپنے بھائی کی وہ خدمت نہیں کر سکتا. جدہ میں ان کا قیام ہے حیدرآبادی صاحب, اس وقت انتہائی شدید علیل اور بیماری کی وہ کیفیت ہے کہ ان کے دونوں کڈنی فیل ہو چکے ہیں. اس سال بھی حج پہ وہ تھے, اس سال بھی حجاج کی خدمت کرنے کے بعد وہاں سے سیدھے وہ کنگ فہد ہاسپٹل گئے تھے. چنانچہ اتنا انہیں کوئی خاص تعلقات و دوستی کا مسئلہ نہیں, ان کی وہ خدمات جو حاجیوں کے حوالے سے, اور ابھی حج کا مہینہ چل رہا اس لیے ان کے لیے خصوصی طور پر التماس سے دعا کی بھی گزارش ہے آپ حضرات سے, اور ایک مختصر سا عمل یعنی 3 مرتبہ قرآن کی اس آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں, آپ حضرات کی زیر لب ساتھ دیجیے گا, جو شفاء مرض کے لیے بہترین آیتوں میں سے ایک آیت مانی جاتی ہے, جس کا ترجمہ یہ کہ واللہ جو پریشان حال کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگارا تجھے خود تیرے اس وعدے کا واسطہ, تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما, اور خاص طور پر جن برادر محترم خادم حجاج حیدر وادیہ صاحب قبلہ کے لیے دعا کی گئی انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. درود بھیج محمد و آل محمد. دعا. اب یہ ساری مناسبتوں میں سے میں انگوٹھی والے واقعے کی مزید تفصیل آج نہیں بتا پاؤں گا وقت کی وجہ سے. مولا کائنات نے انگوٹھی عطا کی, صرف یاد دلانا تھا بچوں کو, اور حدیث قضا کا مختصر تذکرہ ہوگا واقعہ مباہلہ کے ساتھ. واقعہ مباہلہ تک پہنچنے سے پہلے نامکمل موضوع کو ذرا سا زیادہ وقت نہیں لینا, مکمل کرتے ہوئے میں واقعہ مباہلہ تک پہنچوں گا. اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ رب کے ساتھ پہنچوں گا, ایسا نہیں کہ میں کہوں گا اچھا تقریر کا یہ حصہ مکمل ہوا آئیے دوسرے حصے پہ جائیں. باقاعدہ رب کے ساتھ میں جاؤں گا. ویسے تو ہر تقریر کرنے والا سمجھتا ہے کہ میرے ہر جملے میں ربط ہے, لیکن آج تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ واقعہ دیکھیے گا کہ کیا واقعہ مباہلہ سے اس کا ربط ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بات چل رہی تھی دعا کی, اور دعا کے حوالے سے یوں تو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ کے قیمتی وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف اتنی سی ایک گزارش کرنا کہ اب جہاں اسلام نے ہمیں وہ سارے اصول بتائے جو اس سے پہلے کی 5-6 تقاریر میں آ چکے ہیں, نئے مومنین کرام کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے کی تقاریر میں اہمیت دعا آ چکا, فلسفہ دعا پہ ہم بات کر چکے ہیں, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں اس کی جتنی وجوہات مختصر سے وقت میں تھی وہ بتائی جا چکی, کس طریقے سے دعا مانگی جائے تو خدا جلدی دعا قبول کرتا, کن جگہوں کی دعا جلدی قبول, کن حالتوں کی دعا جلدی قبول, کن تاریخوں کی دعا جلدی قبول, کن افراد سے سفارش کی جائے کہ وہ دعا کرو تو دعا جلدی قبول ہے, یہ ساری باتیں ہو چکی. اور اس کے اندر ایک ایسی بات میں نے بیان کی کہ جس پر کسی نے ایک سوال کیا کہ اس کی ذرا سی تھوڑی تشریح کر دیجیے گا, گھر کے میں تشریح کر چکا تھا لیکن بہت مختصر انداز میں, کہ دعا کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی, اور یہ جو جملہ میں دوہرا رہا ہوں یہ میرے آج کے دعا سے ریلیٹڈ حصے کا سمجھیے کہ مقدمہ ہے, اس سے ربط ملانے والی بات, کہ آخری بات جو ہوئی تھی دعا کے حوالے سے وہ یہ ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے, وہ یہ ہوئی کہ دعا میں کوشش یہ کی جائے کہ الفاظ یا اللہ کے ہوں یا معصومین کے ہوں, یعنی دعا یا قرآن والی دعا ہو یا احادیث والی دعا. جو دعائیں حدیثوں میں آئیں ان کے 2 نام, یہ خالی اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں, کم از کم وہ جنریشن جو پاکستان سے اردو سیکھ کے آئی ہے تو یہ الفاظ سمجھ میں آئے. جو دعائیں تو بہت, مثلا ہمیں رزق چاہیے, اب ایک تو یہ ہے کہ خدا بندہ ہمیں رزق دے, ایک یہ دعا, ایک اگر ہم امام ہی کے الفاظ تو دوہرائیں تو جو امام کے الفاظ ہوتے ہیں اس کا نام ہے دعائے معصورہ یا دعائے مسنونہ. مسنونہ تو سمجھ میں آتا ہے سنت والی, مگر دعائے معصورہ سے کے ساتھ جہاں لکھا ہو مفاتیح یا کسی اور کتاب کہ اس موقع پہ دعائے معصورہ پڑھو, تو دعائے معصورہ کا مطلب تو خاص دعا نہیں, اس کا مطلب ہے وہ دعا پڑھو جو امام کے الفاظ میں. اب ہم خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارا گناہ معاف کر, اور دعائے کمیل کے ذریعے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لی کل ذنب نظرت تو, اس کا ترجمہ بھی یہ کہ خدا میرے ہر گناہ کو معاف کر دو, مگر اس میں مقصد بھی مفہوم دونوں دعا میں سے ہے, مگر اس میں الفاظ بھی امام کے. تو اب الفاظ اگر قرآن کے لیے جائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, رب زدنی علما, اب یہ مختلف الفاظ, تو اگر دعا کے الفاظ بھی وہاں سے ہوں تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وائی, ریزن کیا, ریزن اس کا ایک بہت اہم ریزن یہ ہے جو میں نے اس دن بتایا تھا کہ بعض اوقات انسان دعا تو مانگتا لیکن اسے خود پتا نہیں کہ کس انداز سے دعا مانگنا چاہیے. جیسے میں نے ریجی صاحب قبلہ ہی کی ایک مثال دی کہ پیر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو پیر بھی آپ ہے کتا بھی آپ ہے, آپ ہی میری حفاظت کا انتظام کرے. ابھی کتا میں نے کیوں کہا, وہ تقریر سن لیجیے گا, اس کو دہرانے کا وقت نہ وقت ہے نہ ضرورت. تو الفاظ ایسے ہوں کہ جو شان پروردگار کے مطابق, کہ بعض اوقات الفاظ انسان ایسے استعمال کرتا ہے کہ خدا کی توہین ہوتی. میں نے دعائے کمیل کے ایک لفظ کی مثال بھی دی, لیکن قرآن کے اندر بھی سورہ بنی اسرائیل میں غالباً آیت نمبر 11 یا 12 وہ یہی, گھر کے اس کے دو ترجمے ہیں لیکن ایک ترجمہ یہ, وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ. تو دیکھو انسان, یہ ترجمہ یہ قرآن کی آیت, دیکھو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی دعا کر رہا ہوں مگر وہ برے الفاظ اور برے انداز میں دعا کر رہا ہوتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور قرآن کہہ رہا ہے انسان ہر چیز میں بہت جلدی کرتا ہے, جلدی کا نتیجہ یہ کہ اب ہم نے کہا کون امام کی دعا ڈھونڈے اور کون کتاب کھولے تو جو دعا سمجھ میں آ رہی ہے خود ہی مانگ لو. الفاظ دعا کا سلیکشن, قرآن یہ انسان کی خرابی بتا رہا ہے, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دَعَاهُ بِالْخَيْرِ, وہ خیر سمجھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ دعا شر ہوتی. اب اس کے دو ترجمے, ایک یہ کہ خود جس چیز کی دعا مانگ رہا ہے شاید اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں خدا بندہ ہمیں بیٹا دے دے, اب ہمیں کیا پتا کہ یہ بیٹا صحیح نکلنے والا ہے یا اتنا بدترین نکلنے والا کہ بعد میں ایک مرتبہ کہیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ اولاد نہ ہوتی. وہ بھی اس آیت میں آ گیا. قرآن کی ہر آیت کے 70-70 معنی ہوتے ہیں اور سب خدا کا مقصد ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی آ گیا کہ ہم ایک دعا مانگتے ہیں الفاظ یہ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا صحیح دعا مانگی جا رہی ہے لیکن الفاظ برے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سنت فضا پہ عمل کرتے ہو کہ اگر اپنی حاجت پیش کرنا ہے تو الفاظ بھی خدا اور امام ہی کے لے کے آ جاؤ تاکہ وہاں غلطی کا امکان ہی نہ رہے. اور اس حوالے سے پھر ایک سوال, کیا جیسے ابھی رب کیا ائمہ نے پیغمبر نے اور قرآن نے ہمیں ایسی دعائیں بتائی ہیں جو ہمارے مسئلے حل کر سکتی ہیں؟ دعائیں تو اتنی بتائی ہیں کہ 1000 صفحے کی مصباح کفم ہی دیکھ لیجیے اور 1500 صفحے کی ابن طاؤس کی کتاب اقبال دیکھ لیجیے. لیکن جاتے جاتے, یعنی ایام اللہ کے لیے میری روانگی ہو رہی ہے, جاتے جاتے چند اہم مسئلے اور ان سے ریلیٹڈ دعائیں. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اولاد کے لیے دعا اور اولاد بیٹا ہو اس کے لیے دعائیں. تربیت اولاد والی تقریب میں آ چکی, میں اسے اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج ویسے ہی وقت کم ہے, ٹاپک زیادہ ہیں, جو باتیں ابھی ریسنٹ ہوئی ہیں ان کو دہرانے سے کیا فائدہ, کیونکہ عموماً سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا. لیکن آئیے ہم ذرا ایک اور اسٹائل سے بات شروع کریں کہ معصومین نے کہا ہمارے الفاظ استعمال کرو, قرآن نے کہا انسانیت جلد بازی کی وجہ سے غلط غلط دعا کیوں مانگ رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح دعائیں کون سی ہمیں بتائی گئیں. ایک مختصر سا ہم سروے کر رہے ہیں, ان میں سے بعض چیزیں لاسٹ ایئر کی تقاریر میں گزر چکی ہے اس لیے خالی اشارہ ہوگا, لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ ایک تقریر کے 10 منٹ کے پورشن میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں. ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ ہماری ساری دعائیں ایک طرف, لیکن اگر ہمارا ایمان ہی باقی نہ رہا, ایمان ہی سلامت نہ رہا, تو جو کچھ ہمیں ملا تو کیا ملا اور فائدہ کیا ہوا. اہم ترین دعا ہم کو یہ بتائی گئی, اہم ترین, کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دعا مانگتے رہو. اور یہ معصومین نے کس زمانے میں بتائی تھی؟ یہ امام نے بتایا رسول, یہ کس زمانے میں بتائی تھی؟ ناز کی طرح سے کرسچینٹی کا اتنا غلبہ, ناز کی طرح سے جو لوگوں کی اتنی سازشیں, نہ آج کل کی طرح سے کیبل ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا اور ویسٹرن کنٹریز کا میڈیا اور ویسٹرن کنٹریز کا ماحول اور ویسٹرن کنٹریز میں اسکول اور کالج ہم کو تباہ کر رہے, نہ آج کی طرح سے ایسی مکس گیدرنگ تھی, نہ آج کی طرح سے گناہوں کا اتنا زور و شور. اس ماحول میں بھی امام نے کہا, اس ماحول میں بھی جو آج کے اسٹینڈرڈ سے تو بڑا شریفوں جیسا ماحول تھا, امام نے کہا پھر بھی فکر کرتے رہو ضروری نہیں ہے کہ اگر تم زندگی میں مومن تو آخری دم تک مومن رہو. کتنے ہی لوگوں کا ایمان آخر وقت میں شیطان بہکا دیتا. اور آج کل کا تو پرابلم ایسا کہ اتنی بہکانے والی چیزیں اور اتنا مس گائڈ کرنے والی چیزیں اور اتنا ہمارے بچوں اور ینگسٹر کے ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں لگی, تو آج کل تو اس کی اہمیت بہت زیادہ. تو ساری دعائیں ایک طرف, مگر وہ دعا ذہن میں رکھیے گا, یہ جملے امام مظلوم کے ہیں ایک اور حوالے سے. سرکار سید الشہداء نے جو حج کیا, حج تو کئی کیے, جس میں وہ مشہور دعائیں عرفات ارشاد فرمائی, اس دعائیں عرفات کا جملہ کہ خدا بندہ سارا دن حج میں نے دعائیں مانگی, یعنی میں سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان, لیکن وہ ساری دعائیں ایک طرف, ایک میری آخری دعا ایک طرف, اگر یہ قبول ہوگی تو باقی ساری دعائیں قبول ہوں گے, قبول نہ ہو مجھے اتنی پرواہ نہیں, اور اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو اگر تم نے ساری دعائیں بھی میری قبول کر لی تو بیکار. اور اے خدا وہ دعا یہ کہ اپنے عذاب اور جہنم سے مجھے محفوظ رکھنا. اگر اللہ نے سب دے دی, دولت بھی دے دی, اولاد بھی دے دی, تعلیم بھی دے دی, سٹیزن شپ بھی دے دی, اچھی بیوی بھی دے دی, ایک اچھا مکان بھی دے دیا, مرسیڈیز گاڑی بھی دے دی, اگر مرسیڈیز یہاں چلتی ہے مجھے اب تک پتا نہیں چل سکا, خیر یہ سارے اسٹیٹس والی چیز, اور ایمان نہ ملا اور آخر میں خدا کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا, تو ہم نقصان ہوتا ہے, ہم لوزر, ہم نے کچھ گیئر نہیں کیا. یہ تو ہم سے بہتر فرعون کو ملا, یہ تو ہم سے زیادہ نمرود کو ملا, یہ تو ہم سے زیادہ شداد کو ملا, یہ چیزیں تو ہم سے بہتر ابو جہل کو ملی, تو کیا ہم فرعون و نمرود و شداد و ابو جہل کے ساتھ ہی بننا چاہتے؟ امام مظلوم عرفات نے سارا دن دعائیں مان کے کہہ رہے کہ خدا بندہ یہ دعائیں اپنی جگہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو قبول نہ کر, لیکن یہ والی آخری دعا سب سے اہم, کہ یہ قبول نہ ہوئی تو جو کچھ بھی ملا میرے لیے تو سب بیکار ہو گئے. وہ کیا ملا؟ تو یہ آپ خوب ہے شور, مرنے کے بعد سے عذاب شروع ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. تو اور اگر تو نے مجھے میری یہ دعا قبول کر لی تو چاہے باقی ساری دعائیں کسی وجہ سے قبول نہ کر, میں نے زیادہ نقصان نہیں کیا. کیا نقصان ہے؟ یہ 60 سال کی زندگی پلک جھپکنے کی زندگی ہے. ہم تو دنیا کے اسٹینڈرڈ سے گھڑیاں چیک کرتے ہیں نا, لیکن جو آخرت کا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہمارا 50,000 سال اس کے ایک سال کے برابر, ایک دن کے برابر, تو یہ تو سیکنڈ کی زندگی ہماری ہے. آج ہمیں نہیں پتا, جب ہم دنیا دوسری دنیا میں جائیں گے تو اگر 2-4-5 منٹ ایک چیز آپ کو نہ دی گئی پھر ہمیشہ ہمیشہ دی گئی. تو یہ جو جملہ یہ امام مظلوم کا, تو سب سے اہم جملہ اسی اعتبار سے ایمان سلامت رہے. چنانچہ اس کے لیے معصومین نے ہمیں بہت دعائیں بتائیں. اب لمبی دعائیں آپ کو بتانا, ہفتے میں ایک دن سے شاید ٹھیک, مہینے میں ایک دن بھی ٹھیک, چلے سال میں ایک دن بھی ٹھیک, روز تو نہیں پڑھ سکتے نا, تو چھوٹی سی دعا سمجھ لی جو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو ویسے پڑھیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, سب قلبی علی دینی. مختصر سی دعا ہے, لیکن یہ دعا, اس کا نام ہے دعا غریق, جو آج میں ڈوب رہا ہوں بچنے والی دعا ہے کہ ایمان ہم اسے ڈوب رہے, چاروں طرف وہ سمندر جیسے کسی کو اٹھا کے پیسیفک اوشین یا اٹلانٹک اوشین میں پھینک دیا گیا, اس طرح سے ہمیں گناہوں کے سمندر میں پھینک دیا گیا. بچنا بھی چاہیں تو بچ کے کہاں جائیں؟ کون سا ملک ایسا ہے سوائے ایران کے کہ جہاں گناہ نہیں؟ پاکستان جائے وہاں کے اپنے پرابلم, انڈیا جائے وہاں کے اپنے پرابلم, خالی گناہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, دوسرے پرابلم چھوڑ دیے. تو اب ایک طرح سے گناہوں کے سمندر میں ہمیں دھکیل دیا گیا, ہمیں کوئی سہارا چاہیے. ہمارا سہارا یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, سب قلبی علی دینی. اے دلوں کو بدلنے والے, ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ دن میں ایک بار تو یہ دعا پڑھیں, اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھ سکیں تو کیا کہنا. تو یہ دعا باقی تمام دعاؤں کے اوپر اس اعتبار سے سپرسیڈ کرتی کہ واقعا اگر ایمان نہ رہا نہ تو دولت کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی, نہ عیش و آرام کام آئیں گے, نہ بزنس کام آئیں گے, نہ بنگلے کام آئیں گے. خیر بات کو مختصر کرو, ایک یہ دعا ریگولر. دوسرا یہ کہ جو بار بار ہمیں ٹاپک سے روشناس کرایا ہے, یا ریمائنڈ کرایا ہے, یا ریفریش کرایا, میں نے اب تک اس کو چھیڑا نہیں ہے. ہے بہت اہم ٹاپک, وہ ہے کہ جب امام آ جائیں تو ہم ان کے ساتھی بنے. بہت لمبا یہ ٹاپک ہے, اس کی ڈیٹیل ہے, سب کچھ ہے. اس کو میں اس لیے اب تک شروع نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس کے لیے مجھے کم سے کم 15-20 تقریریں چاہیے. موت کے ٹاپک کو اس لیے شروع نہیں کر پا رہا ہوں کہ 12 لاکھ حضرات کی ناراضگی سے ڈر رہا ہوں, دونوں مسئلے. لیکن ایک مختصر بات سنی کہ یہ کہا گیا, اب یہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں, وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا پورا کانٹیکسٹ بھی پیش کر رہا ہوں, کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب امام آئے تو ان کے ساتھیوں میں شامل, اور اب یہ سن گئے جو پلس ہے نا, یہ آج کا ٹاپک, اور یہ چاہتا ہے کہ جتنی دعائیں اس نے دن بھر مانگی وہ قبول ہو جائیں, وہ تو دعائیں تھیں, اب اس کو بھیجنے کا انتظام. تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آخری رکوع, اگر اجل فرجہم کا جملہ وہ اپنی زبان پہ لے آئے, وہ ذکر رکوع ہے جس طرح پڑھتے ہیں مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد اللہ صلی اللہ محمد و اجل فرجہو. دیکھیے ایک لفظ ہے اجل فرجہو, یہ سنگولر, خدا ان کو جلد ظاہر کرے, وہ نہیں اجل فرجہم پلورل, خدا ان سب کو جلد از جلد ظاہر کرے. ان سب, یہ کس گروہ کو پکارا جا رہا ہے یہ بات کا ٹاپک ہے, لیکن سمجھدار لوگ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دوسری دعا, یہ جنرل دعا بھی شروع کی ہے میں نے, اجل فرجہم کم از کم نماز کے آخری رکوع کے ذکر کے بعد کہوں. تو یہ کیا ہے کہ جتنی دعائیں تم نے مانگی وہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ فوراً قبول ہو جاتی, یہ دعائیں قبول کرنے کا ذریعہ. تو جیسے اگر آپ کو کسی چیز کی کاپی کرنا جو اوپر والا میٹر ہے وہی نیچے ہو تو ایز ابو لکھ دیتے ہیں, ہاں اردو میں ایزن لکھ دیتے ہیں, حساب والے دو تہری لکیریں لگا دیتے ہیں, تو وہ اس کا مطلب کیا جو اوپر ہے وہی نیچے. یس, یہ ہے اجل فرج ہم کا اس طرح سے خلاصہ, کہ جتنی دعائیں آج میں نے صبح سے شام تک مانگی. ویسے اصل تو جو حدیث آئی ہے اس کا خلاصہ ہے کہ لاسٹ نماز سے نیکسٹ نماز تک جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں سب قبول ہو جائے. تو آج جل فرج ہوں, یہ دو جنرل دعائیں ہوگی. اب آئیے اس کے بعد تین چار, بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک بھی چل رہا اور یہ چیزیں ہماری روزانہ کی زندگی کی ہیں, اور جیسا میں کہہ رہا ہوں آخر میں آ کے دیکھیے گا اس کا آج کے ٹاپک سے بھی ایک خاص ریلیشن یا کنیکشن ایک رابطہ. تیسری بات کے یاد رکھیے گا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا وقت بہت کم ہے, وہ یہ ہے پچھلے سال بھی میں نے اشارہ کیا تھا, اس سال بھی اشارہ, اور ہر سال جب یہ تاریخ آئیں گی تو یہ اشارہ بڑھے گا. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی حالت میں چینج چاہتا, اس وقت جو اس کی حالت ہے اس سے بہتر حالت چاہتا, تو اس کے لیے ہمیں دو دعائیں بتائی گئیں. ایک دعائیں نعم البدل ہے, جناب ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ جن کے پہلے شوہر کی شہادت کے بعد پیغمبر نے انا للہ والی دعا ان کو بتائی. یہ دعا ایک مجلس میں آ چکی ہے اس لیے میں اس پہ رپیٹ کر رہا ہوں, نہ اس کے واقعے میں, اور مجلس اسی سال کی مجلس ہے اور غالباً اسی سیشن کی مجلس, ہاں اسی سیشن کی مجلس. تو اتنے ریسنٹ چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا, نئے لوگوں کا خیال اپنی جگہ لیکن پرانے لوگوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو ریگولر لوگوں پر. تو سنیے, ایک تو دعائیں نعم البدل, وہ انا للہ والی دعا کے جناب ام سلمہ کو بتائی گئی, اور ام سلمہ بھی حیران ہو گئی, چلے پہلا شوہر اتنا اچھا تھا اس سے بہتر کون ملے گا, لیکن اس دعا کی برکت سے جب پیغمبر کی ان سے شادی ہوئی تو ان کو پتا چلا کہ واقعاً یہ دعا کتنی جلدی اثر کرنے والی دعا. ایک تو وہ, جب آدمی اپنے پریزنٹ سچویشن کو چینج کر کے اس سے بہتر چاہتا ہو, بہتر چاہے نہیں, یہ جو پہلا لفظ کہنا تھا اس کو میں نے خود ہی کاٹ دیا, چاہے وہ بیوی ہو, نہیں بیوی کا مسئلہ نہیں, بیوی کو چھوڑ دیجیے, گاڑی ہو, مکان ہو, جاب ہو, بزنس ہو, جس ملک میں رہ رہا ہو وہ ملک ہو, جہاں بھی حالت کو بہتر چاہیے وہاں کے لیے یہ دعا. لیکن اس کے علاوہ ایک دعا ہمیں اور دی گئی ہے کہ جہاں تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی حالت کو جس حالت میں اس سے بہتر بناؤ, خاص طور پر, ویسے تو ہر حالت کی چینج لیکن خاص طور پر اولاد, یاد کر کے بہت بڑا پرابلم. جب پاکستان تک میں لوگ اس وجہ سے اس دعا کو سنتے ہیں تو یہاں سے شاید زیادہ بڑا مسئلہ ہو. جتنا بھی آدمی کوشش کرے, جس وقت اولاد کالج بلکہ یونیورسٹی لیول پہ جاتی بس وہ وقت آتا ہے باپ اور ماں کے ہاتھ سے نکل کر بالکل ایک مرتبہ ریورس گیئر میں جانے کا. یہاں پہ چونکہ ابھی آپ لوگوں کو اتنا سابقہ پڑھائیں گے, لیکن انگلینڈ میں, لیکن امریکہ میں, لیکن کینیڈا جو تھرڈ جنریشن چل رہی ہے, لوگ بھی حیران ہوتے ہیں. اور ہم جیسے مسجد سے پڑھنے والے تھے کہ جو اتنے اچھے بچے تھے, اتنے سنسیئر بچے تھے, اس طرح دوڑ دوڑ کے آگے ہم لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے, والدین کہتے تھے اس طرح سے مذہبی کام میں حصہ لیتے تھے, لیکن گریڈ 12 تک جو یونیورسٹی گئے, تو میں تو یہاں کی اور وہاں کی یونیورسٹی میں نہیں گیا, پتا نہیں وہاں کون سی مشین لگی اور کون سا پلانٹ لگا, ایسا ان کو چینج کیا. ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو شروع سے ہی تھوڑا ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں, اچھے اچھے بچے. تو یہ وہ اسٹیج ہے جو میلبرن کے مومنین کے لیے شروع ہونے والا ہے الحمدللہ, اور یہاں توجہ بھی ہے اور انشاءاللہ خدا مدد بھی کرے گا, لیکن ہر چیز کے لیے مومن کو پہلے سے تیار ہونا. تو اب خاص طور پر اولاد کی اگر چینج چاہیے, اور اس میں اور بہت سی چیزیں آتی, اولاد میں غصہ بہت زیادہ, یا شوہر میں غصہ بہت زیادہ, یا بیویوں کے اندر اکڑ بہت زیادہ. ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو فخر سے سینہ تان کے کہتی ہیں ہم نے زندگی میں کبھی شوہر سے معافی نہیں مانگی, وہ اسے اپنا پلس پوائنٹ سمجھتی ہیں, اور اسلام ان کو اس کو ان کا نیگیٹو پوائنٹ مائنس پوائنٹ سمجھ رہا. لیکن خیر, حالت بدلنا, تو دعا مسئلہ یہاں نہیں, یہاں مسئلہ ہے ٹائم کیلکولیشن. نوروز کا جو وقت ہے, نوروز کے وقت کی اہمیت, پھر میں جملہ دوہرا دوں, دعائیں نعم البدل میں الفاظ دعا کی اہمیت. اب جو میں بتا رہا ہوں اس میں الفاظ کی اہمیت نہیں ہے, ٹائم کی اہمیت, کہ ٹائم کیلکولیشن ایسا ہو کہ وہ ٹائم آپ سے مس نہ ہو. نوروز ہر سال 20 اور 21 مارچ کے درمیان کبھی واقع ہوتا, کبھی 28 مارچ کو ہوتا ہے, کبھی 21 کو. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر کیلنڈر پہ یہ ٹائم آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اس ٹائم کا خیال کریں. اس دفعہ تو ویسے آسٹریلیا کے مومنین کو ایک ایڈوانٹیج یہ مل رہا کہ وہ ٹائم بالکل فجر کے وقت آ رہا، کیونکہ نوروز اس سال ایام اعظم کے فرسٹ اشرے میں آ رہا. تو فرسٹ اشرے میں آدمی کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں علماء کی بھی کہ وہ نوروز کو یاد دلانا بھول جاتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے بالکل شروع اس کا ایک ٹائم ہے، بالکل فجر کا وقت ہے. غالباً یہاں کے کیلنڈر سے صبح 6:16 اور 17 منٹ اصل میں اس میں سیکنڈ تک یہ کیلکولیشن کی جاتی ہے. تو اس کو آپ دیکھیے گا کیلنڈر میں آپ کو مل جائے گا. جو یہاں کیلنڈر لگا اس میں جی ایم ٹی ٹائم ہے، اس میں آپ اپنے 10 گھنٹے پلس کر لیجیے گا تو صبح 6 بجے کے قریب ٹائم بن رہا 6:16:17. تو نماز فجر کے لیے ویسے ہی آپ اٹھے ہوں گے. تو یہ خالی ایک نظر دے کر، اور اس نظر کے لیے جو وہ پریشانیاں ذہن میں لا کر جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تو پریشانیاں ہوتی ہیں نا کہ اس میں کلر ہوتا ہے، اس کلر کی مٹھائیاں ڈھونڈا پڑتی ہیں. اب وہ کلر کی مٹھائیاں کہاں سے ملے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر تو اونگا بونگا کلر نکل آیا نوروز کے دن کا، اس کلر ہی کے پھل ہونے چاہیے. یہ اسلام کی چیز نہیں، خیر دل خوشی کرنے کے لیے اسلام منع بھی نہیں کرتا، لیکن لوگ ڈھونڈتے ہیں مٹھائیاں کھلا کلر والی، لوگ ڈھونڈتے ہیں پھل کھلا کلر والے. خیر عورتوں کے لیے تو مسئلہ نہیں، ان کی میچنگ تو اب آپ نے دیکھی ہے نا کہ مصنوعی آئی لائٹ سے لے کر پیروں کے سینڈل تک کا ایک کلر ہونا چاہیے، لیکن نوروز کے کلر میں سلیکشن ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. جو اصل چیز ہے کہ ٹائم 6:17 صبح کا وہ وقت تیار ہو کے بیٹھو اور دعا مانگو، اور عام دعا نہیں، اپنی حالت بہتر کرنے والی دعا، جس چیز میں تم بہتر چینج چاہتے ہو. تو چونکہ یہ نیکسٹ ویک نوروز آپ کے سامنے آ رہا 10-12 دن کے بعد نوروز، یہ ہو گئے. اس کے بعد چلی، دیکھیں میں نے اس پر زیادہ ٹائم اس لیے دے دیا کہ وقت مس نہ ہو آپ سے، اور ٹائم بھی اس کا ایسا ہے کہ آپ جاگ رہے ہوں گے. پاکستان میں لوگوں کو پرابلم ہوگا، وہاں پہ تقریباً یہ رات 1 بجے یہ وقت آ رہا، ایام اعظم ہے تو لوگ جاگ رہے ہوں گے، ورنہ عموماً یہ ٹائم پرابلم کرتا ہے، آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا. آئیے اب اس کے بعد آگے بڑھیں. اگر کسی کو رسک اور کاروبار میں برکت اور ترقی والی چیزیں چاہیے، رسک اور کاروبار میں برکت اور ترقی، تو اس کے لیے بات یاد رکھیے. میں بہت مختصر اب بات کر رہا ہوں اس لیے کہ باقی ٹاپک نہ رہ جائے. دو تین باتیں یاد رکھیے. پہلی بات ایسی ہے کہ مجھے اس کے لیے پھر تھوڑا سا ان جنرل بات کرنا پڑے گی. کچھ دعائیں ایسی جو اتنی زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں کہ پھر لوگ اس کو اہم نہیں سمجھتے، پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو کوئی خاص بات ہی نہیں پتا چلی، لیکن ان کی اہمیت نہ صرف یہ کہ باقی ہے بلکہ بہت ساری عام دعاؤں سے زیادہ مشہور دعائیں اس لیے مشہور ہوئی کہ اس کی اہمیت زیادہ تھی. اب دیکھیے آپ میں سے کتنے مومن ایسے ہوں گے، یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں یا آپ کے علم کو چیلنج کر رہا ہوں، ایک اسٹائل ہے تقریر کرنے کا. آپ کے کتنے مومن ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ تین باتوں کے لیے بھی یہ دعا ہم کو سکھائی گئی، نمبر ایک کاروبار اور رسک میں برکت، نمبر دو دشمنوں سے پروٹیکشن، نمبر تین کسی نئے علاقے میں جاؤ تو وہاں جا کے حفاظت. نئے علاقے میں نئے ایریا میں جانا پرابلم ہوتا، لیکن یعنی اس طرح میں دعائیں حفاظت سفر، ذرا سے فرق کے ساتھ کہ جب سفر میں آپ کہیں قیام کریں اس جگہ آپ کو حفاظت ملے، عمل بہت مشہور. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ یہ عمل یہاں کے لیے کیا جاتا، وہ ہے شہزادی کی وہ تسبیح جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، 34 times اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ خالی اپنی جگہ بعد نماز ہی کی ایک تعقیب نہیں، یہ حصول ہے رزق کی بہترین دعا. کہ اگر آدمی جب بھی رزق کے لیے جا رہا ہو، مثلا کوئی انٹرویو دینے جا رہا ہے، کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے، گھر کے دروازے پہ رکھ کے یہ دعا پڑھے، یہ تسبیح پڑھے، اور جو کام اس کو مل جائے وہاں پہ روزانہ کام شروع کرنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھے. تسبیح زہرا سے عام مومن دعا کا کنسپٹ ذہن میں لاتا بھی نہیں ہے. میں تو خیر آپ کی معلومات کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن بعض جگہ تو واقعا میں حیران ہو گیا کہ لوگوں نے کہا مولانا نے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی تسبیح. یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے اپنے فضائل تو تھی، مولانا متقیان نے کہا کہ جنگ صفین کی وہ خطرناک ترین رات لیلۃ الحریف، اس رات کبھی میں نے تسبیح زہرا کو قضا نہیں کیا. لیکن اس کے علاوہ امام کی حدیث کہ وہ جو سورہ دہر، یاد رکھیے آج سورہ دہر کا دن ہے، آج سورہ دہر کی سالگرہ، وہ جو سورہ دہر کے آخر میں آیا بسکر اللہ کثیرن لعلکم تفلحون، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تاکہ اللہ تمہیں ساری برکتیں عطا کرے، تفلحون تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح دے،
وہ جو اس کے لیے کیا شرط تھی, زیادہ ذکر کرو. راضی نے جا کے کہا مولا کتنا زیادہ, ہزار لاکھ کروڑ, زیادہ کا لفظ تو ایسا ہے نا کہ آدمی چکرا جاتا. امام نے کہا کہ یہ نہیں ہے مذکور اللہ, ہماری دادی کی تسبیح کا دوسرا نام ہے, خدا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھا کرو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے. بحیثیت تسبیح تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن بحیثیت دعا, یہ سمجھ کے کہ یہ دعا, لیکن اس میں بھی خاص طور پر رزق کے لیے. دیکھیے امام نے تو کہا دنیا اور آخرت کی ہر چیز ملے گی, لیکن ہر چیز کے اندر بھی خاص طور پر رزق کے لیے, دشمنوں سے تحفظ کے لیے. گھر سے باہر نکلے تذکیہ جناب زارا پڑھ کے نکلے, اور سفر خیر و عافیت سے پورا, جس مقصد کے لیے جا رہے ہو مقصد میں آپ کامیاب. مجھے ایک اور خبر یاد آ گئی, یاد تو تھی ذہن میں تھی لیکن چونکہ ایک دن پہلے کی تھی اور برادر محترم کی خبر اس کے بعد کی تھی, بہترین میرے جاننے والے اور جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور مختلف میرے فیملی ٹریول ایجنٹ یہاں جو میلبرن میں پہنچا تھا تو اس کا لیکن بھی انہوں نے بنایا تھا, اور اس سے پہلے جتنی دفعہ آیا تھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ان کی یہ بات بری لگی, لیکن بہرحال بہت ہی قریب سبتے حسن صاحب ایئر گائیڈ والے, ان کے اوپر وہی جو کراچی میں مسئلہ چل رہا مقاتلانہ حملہ ہوا, شدید زخمی, جبکہ اب آخری جو خبر آئی تھی اس میں ان کی حالت خطرے سے باہر. اور دیکھیں ذرا سی ٹیکنیک چینج ہوئی, پاکستان میں یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں, دہشت گردوں کی کارروائی ہے, دشمنان اہل بیت کی کارروائی ہے, لیکن چل رہا ہے سلسلہ. ایک تو وہ گزرے کا ٹریفک سگنل, یہ تیسرا واقعہ ڈاکٹر عارف صفدر زیدی کا جو کڈنی سینٹر میں بیچارہ ہمارے قوم کا ایسا ہونہار نوجوان, امریکہ میں جس وقت اپنا یہ اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی اور وہاں ان کو آفر کی کہانی, مجھے جا کے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کرنا ہے 8 مہینے پہلے, اور اس گزری کے ٹریفک سگنل پہ شہید کیے گئے جہاں اس سے پہلے مولانا رضی حیدر صاحب اور ان کا 14 برس کا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے. تیسرا واقعہ پیش آیا اسی ٹریفک سگنل پر. اب دوسری تکلیف جو آخری واقعہ تھا, تو باپ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ ٹائم, کیونکہ ذرا سناٹے کا ٹائم ہوتا ہے, ڈاکٹر سومرے جاتے جو 2 دن پہلے غلامان عباس اسکول سے واپس آ رہے تھے, کچھ مومنین نے تو شاید وہاں تعلیم بھی حاصل کی ہو, یہاں کے بچوں کو اسکول سے پہنچا کے آ رہے ہیں, ان کو تو شہید کر دیا. سبتے حسن بیچارہ وہی تاج میڈیکل سینٹر کے نیچے اسکول کی وین کا انتظار کر رہا, بچے کو لے کر اٹھے ہوا. مگر مجھے چونکہ ذاتی طور پہ معلوم ہے اس لیے کہہ رہا کہ اتنے سارے واقعات میں پروردگار نے بہرحال بچا لیا, اور یہ ان میں سے ایک تھے جو اس پر عمل کرتے آ رہے تھے, کیونکہ پاکستان میں تو میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں. خیر خدا ان کو بھی شفائے کاملہ دے, ہر مومن اور مومنہ کو اس قسم کی آفتوں سے بچائے, مگر یہ اسکول پر پہنچانے کے لیے بچوں کو جا رہے اس ٹائمنگ پہ حملے شروع ہو رہے ہیں. خیر تسبیح ظاہر, دشمنوں سے تحفظ, سفر کا مقصد پورا ہو, اور ساتھ ساتھ یہ روزگار بہترین چیز. روزگار کے حوالے سے ہمیں 2 اور چیزیں دی گئیں. نمبر 1 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, خالی ترجمہ سنیے, شاید کسی تقریر میں آ چکا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَرْزَقًا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. رزق کے لیے بہترین دعا, بعض روایتوں کے تو یہ الفاظ ہیں کہ قرآن کی آیت آنے کے بعد ہمیں تعجب ہے کہ کوئی مومن رزق کے لیے دعا کرتا ہی کیوں, ضرورت کیا رہی ہے یہ آیت پڑھ رہا. ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا اللہ ہر مصیبت سے اس کا راستہ بچنے کا راستہ نکالے گا. عربی میں لفظ مخرج ایگزٹ کو کہتے ہیں, آج بھی سعودی عرب کے فری ویز اور موٹر ویز اور ہائی وے کا ایگزٹ کا تو بدلے مخرج لکھا ہوتا. وہ یرزقک من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لے پھر اللہ کافی ہے, اس کو کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. ان اللہ بالغ امرہ, دنیا کا کوئی آدمی تم سے وعدہ کرے 100% وہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا وعدہ پورا کرے گا, لیکن آیت ہے ان اللہ بالغ امرہ, اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے, کون اللہ کو روکنے والا. یہ آیت روزانہ فجر کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دی, پھر دیکھیے کہ کیسے اس کے اثرات آپ کے سامنے آتے ہیں. اور آخری چیز تو میں آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں میں اس بات کا خیال رکھا کہ لمبی دعائیں دن میں 1 بار ہو سکتی ہیں, زیادہ لمبی دعائیں ہفتے میں 1 بار, اور لمبی دعائیں سال میں 1 بار, روزانہ والی دعائیں شارٹ ہونی چاہیے. تو اب یہ آخری دعا سنی, کہا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جہاں کاروبار کے لیے بیٹھتا اور جہاں ملازمت کے لیے بیٹھا ہوا اگر وہاں اکثر اللہ کا ایک نام لیتا رہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اکثر جب کبھی موقع ملے کبھی پانچ دفعہ کبھی دس دفعہ کبھی دو مرتبہ کبھی ایک مرتبہ, مگر ایسا اسٹائل نہ ہو کہ اس کے اندر بناوٹ کے تسلل یا ریاکاری آ جائے, وہ زیر لب آہستہ آہستہ تو دیکھے گا کہ رزق اور کاروبار کی برکت کے لیے کتنا کتنا بہترین ہے خدا کا یہ نام. اللہ کے تھاؤزینڈ نام ہے لیکن ہر نام کا الگ فائدہ. یا نافع, یہ جو آلریڈی آپ کا جاب اور جو آلریڈی آپ کا بزنس ہے اس کی برکت کے لیے بہترین. دیکھیں مختصر کتنا مختصر, یہ اس لیے کہ دن میں کئی بار کرنا. میں یہ تقلّہ ذرا بڑی دعا ہے تو کہا کہ یہ صرف ایک مرتبہ صبح کے آغاز میں مانگ لیا کرو. خود اسلام بھی اس چیز کا خیال کر رہا ہے تو گھبرائیے نہیں دعاؤں کے نام سے. ہماری چھوٹی بڑی ہر حاجت کے لیے ہر قسم کی دعائیں بتائی گئیں. دعاؤں کے سلسلے کو اگر آپ آگے بڑھائیے, اہم اہم دعائیں, تو صرف آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں, اب اس کو پڑھنے رہا ہوں, نہ وقت ہے نہ ضرورت. جب میں کہتا ہوں ضرورت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے پوری تقریر ہو چکی ہے. چھٹے امام کی بتائی ہوئی قرآن وہ چار آیتیں ضرور پڑھیے گا جس میں بار بار امام نے کہا ہے کہ جو یہ آیتیں پڑھتا تو پھر مجھے حیرت کہ وہ دشمن سے کیوں ڈرتا, وہ پریشانیوں کی کمپلین کیوں کرتا, وہ اپنے رزق کے لیے کیوں پریشان. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ پوری تقریر آ چکی. اور ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ اور اس کے علاوہ بھی ہے بہت لمبی وہ تقریر تھی, میں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں. یہ امام جب یہ جملہ کہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ چار آیتیں اس کے پاس ہیں, اس کے باوجود کبھی رزق کی شکایت کرے, کبھی کہے دشمنوں کا حسد مجھے مارے ڈال رہا ہے, کبھی کہے مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, کبھی کہے پریشانیاں بہت زیادہ. اور امام نے اس کی دلیل بھی دی تھی کہ ہر آیت کے بعد خدا نے ایک وعدہ کیا ہے, سب کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں, خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہ چار آیتوں والی دعا اس کو پڑھتے رہی, وہ مفاتیح میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر کے دے دی گئی. یہ ہے اس میں چار بڑے مسئلے آ گئے. اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ آگے بڑھا. دو خصوصی دعائیں, میں بیٹھا تھا, ڈائریکٹ مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی لیکن میں بیٹھا تھا, مغوم ملا اکبر صاحب سے کسی صاحب نے سوال کیا تو میرے پاس بہت مشکل کام ہے جو امپوسبل نظر آتے ہیں. آپ کا اتنا علم ہے, آپ کا اتنا تجربہ ہے, آپ نے اتنے علماء کی آنکھیں دیکھی, تو خاص ایسا عمل بتائیے جو عام کتابوں میں نہ ملتا اور میرا مسئلہ حل ہوگا. تو انہوں نے وہ دعا بتائی جو ویسے میں اس سے پہلے سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے ریفرنس سے بھی پڑھ چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص 580 ٹائم یہ دعا پڑھو, اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا, دعا یہ والی دعا حدیث قصا کے بعض الفاظ سے کتنا مل رہی, اور حدیث قصا بہرحال ہماری آج کی تقریر اس کی سالگرہ سے ریلیٹڈ, یہ والا ربط میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے تو مولانا زبردستی کا ربط ملا ہے, وہ تو ابھی آگے آ رہا ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک, یہ ملا اصغر صاحب نے میرے سامنے کہا. ویسے مجھے اپنے بزرگوں سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کے ریفرنس سے یہ دعا ملی, لیکن یہ وہ دعا ہے کہ کہا کہ اس کو ہر مسئلے میں نہ پڑھو, زندگی میں اس کو محفوظ کر کے رکھو, دو تین جو بہت بڑے بڑے مسئلے تمہیں پیش آئیں گے فقط اس کے لیے اس دعا کی حفاظت کرو. لیکن بہت اہم دعا اپنی جگہ. اس کے بعد آئیے میں اپنے ایک اور محترم دوست, یہ دوست تو کہنا صحیح نہیں ہے, بزرگ اور استاد سرکار علامہ جوادی, جن کا پورا نام تھا علامہ ذیشان حیدر جوانی. دو سال پہلے ان کا ابو ظہبی میں عاشورے کی فاقہ شکنی کی مجلس کے بعد شام غریبہ کی مجلس سے پہلے صفحہ ازائی پہ انتقال ہوا تھا, ہر آدمی ان کو جانتا. ایک بار ویسے ان سے میں نے بات کی, یہ خود ڈائریکٹ میری بات کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء کا زمانہ اور ان کو دیکھا, اس لیے کہ سرکار جوادی نجف اشرف کے اس دور کے شاگرد, جب نجف کا گولڈن ایرا چل رہا تھا, ایسے ایسے مراجع وہاں تھے تو واقعا ان مراجے کا نام سن کے درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے. معصومین سے بہت بدن, عظیم عظیم شخصیت, خاص طور پر ان کے وہ استاد تو جب ان سے ایک جملہ کہا گیا تو انہوں نے پلٹ کے جو جواب دیا, شہید باقر صدر یا علامہ جوادی کے استاد تھے, خاص خاص الخاص استاد تھے, یعنی علامہ جوادی فرسٹ بیچ کے شاگرد جہاں سے شہید صدر کی شہرت شروع. تو نجف کسی نے ایک مرتبہ کہا جب علامہ جوادی ہندوستان آ کے تبلیغات شروع کر چکے تھے کہ علامہ جوادی ساری زندگی یہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے شہید صدر باقر صدر جیسا استاد ملا, کہا کہ اور مجھے ساری زندگی فخر ہے کہ مجھے علامہ جوادی جیسا شاگرد ملا, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں ان کے استاد کے نام سے مشہور. جو شہید صدر کے رتبے کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کتنا بڑا جملہ. سرکار امام خمینی کی شاگرد, سرکار آیت اللہ خوئی کے شاگرد، سرکار آیت اللہ محسن الحکیم کے شاگرد، اور ایسے مراکز جن کا نام آپ لوگ نہ سنا ہوگا لیکن علم دنیا جانتی. تو ایک بار میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا زمانہ دیکھا، تو آپ کو خاص ایسا عمل ہے کہ جو پریشانیاں دور کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ایک خاص عمل سے بعد میں شاید کسی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے کسی ڈائری میں بھی اس کو لکھ کے چھپوایا، خاص عمل جو ہمیشہ پڑھنے کا نہیں ہے لیکن کوئی خاص پریشانی اور مصیبت، دو رکعت نماز حاضر پڑھو، 12 مرتبہ درود شروع میں پڑھو، 12 مرتبہ آخر میں پڑھو، اور اس کے درمیان قرآن کریم کی دو آیتوں کو پڑھنا ہے، لیکن کہنے کو آیتیں ورنہ تو کچھ الفابیٹس ہیں، حروف مقدار، قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ پانچ اور پانچ دس جو حرف ہیں جو قرآن کی دو آیتیں، قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف 975 ٹائم، 1000 میں سے 25 کم کر، کہا دو رکعت نماز حاضر، پہلے 12 مرتبہ درود، پھر 975 میں قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، دونوں قرآن میں ملیں گے آپ، اس کے بعد 12 مرتبہ درود، پھر سجدے میں جاؤ اور وہاں اپنی حاجت پیش کرو، مختصر سے. تو بڑے بڑے ناممکن قسم کے مسئلے اس کے ذریعے سے حل ہوئے. یہ ہمارے چند بزرگ علماء اور اساتذہ کے بتائی ہوئی دعائیں تھیں. آئیے اپنے اس موضوع کو اس لیے اختتام کی جانب لاؤں، تو دعائیں تو بہت ہیں لیکن وقت بہت تیزی سے نکلا جا رہا، اور آج ابھی بھی اتنی ساری باتیں ذہن میں ہیں کہ میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، گرچہ یہ ٹاپک آپ ہی سے ریلیٹڈ، لیکن پھر بھی آدمی ایک حد تک سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب آگے بڑھیے، سوال کے اعتبار سے بھی دعائیں سن لیجیے. مولا متقیان نے اس مومن کو، یہ ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اس کو ریپیٹ کرنے میں مجھے شرم نہیں آ رہی، باقی ہر چیز میں نے چھوڑ دی جو لمبی تھی، ریپیٹ نہیں کی. سرکار مولا متقیان نے ایک مومن کو دیکھا کہ بارگاہ الہی میں اپنی بڑی حاجتیں پیش کر رہا، مثلا 100 200 500 حاجتوں کے لیے اس کے پاس رکھی ہوئی، عرب ہے تو ہر چیز عربی میں کر رہا، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، عربی کے اندر الفاظ بنا کے پیش کرنا، تو 500 یا 300 یا 200، روس بھی اولاد کی تو خیر بہت زیادہ کامن قسم کی باتیں، اس کے علاوہ 2 گھنٹے گزر گئے اس کے مسلے پر دعائیں کرتے ہوئے. مولا نے اسے روکا، وہ جملہ کہا جو اس سے پہلے ایک دفعہ آپ سن چکے ہیں، کہا کہ عائشہ اللہ ایک ہی اللہ، جس سے تو یہ لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے وہی اللہ مختصر دعاؤں کو بھی سننے والا، اور وہی اللہ دونوں دعاؤں کو قبول کر کے اس کا نتیجہ دینے والا، کتنی لمبی دعا سے کیا فائدہ، مختصر دعا مانگ. کہا لیکن مولا میرے مسئلے اتنے سارے کہ مختصر دعا ہو ہی نہیں سکتی، 500 تو میرے مسئلے، یہ 500 میں اپنی طرف سے بتا رہے محاورہ کہہ رہا ہوں، کتنا مختصر کروں گا اسے. مولا متقیہ نے کہا کہ میں تمہیں 4 جملوں کی دعا بتاتا ہوں، اس کے اندر ہر مسئلہ آ گیا، اس کے بعد الگ الگ یہ مسئلے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں وہی اس کے اندر سائیکولوجیکل پوائنٹ، روز آنا جو ہے یہ لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی مانگو ضرور مانگو لیکن روز نہیں. کہا مولا کون سی دعا؟ کہا ایک دعا بتاتا ہوں جو تیری 500 دعاؤں کے برابر ہے، وہی فائدہ دینے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت، تمام تعریف ہے اللہ کی ہر نعمت پر. یہ تو اصول دعا ہے کہ ڈائریکٹ اپنی بات شروع نہ کرو، پہلے اس کی عظمت پہ اقرار کرو. وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ جو بھی خیر اس کائنات میں سب میں مانگ رہا ہوں، سب میں مانگ رہا ہوں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ، اور ہر شر سے میں تری پناہ چاہتا ہوں. میں کیوں 5 کا 10 کا 15 کا نام لوں کہ خدا مجھے 15 چیزوں سے بچا لو، تو 16 چیز تو ہم نے نہیں مانگی نا اللہ سے، وہ آ جائے گی. تو آسان اللہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں گیند کو اسکور میں پھینک دینا، خدا ہی کے حوالے کر دیا. اسأل اللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، مجھے دعائیں تو میرے کو، مگر اپنے گناہوں کو بھی تو یاد کرو نا، اے خدا میں ہر گناہ کی تجھ سے توبہ بھی طلب کر رہا ہوں. ہر نعمت یاد کر کے اس کی عظمت بتا دی، گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر لی، پھر ہر خیر مانگ لیا، ہر شر سے حفاظت مانگ لی. الحمدللہ علی کل خیر واسأل اللہ من کل، الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. کہا یہ دعائیں جامع، اس میں تیرا ہر مسئلہ آ گیا، مختصر دعائیں، روزانہ کے لیے دعا مختصر ہونی چاہیے. جو مواقع خود اسلام نے بتائے وہاں بے شک لمبی دعائیں پڑھو. اگرچہ بات تو بہت آگے تک جائے گی لیکن اب اس چیپٹر کو میں کلوز کر رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں تو وہ ہوگی کہ جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے دنیاوی مسئلوں سے، کہ رزق چاہیے تھا، اولاد چاہیے تھی، دشمن سے تحفظ چاہیے تھا، لیکن ثواب کی بھی بات کریں تو اب ثواب کے اعتبار سے بھی وہی جو میرا اپنا آج کا پوائنٹ ہے ایک مختصر بات رہے. علامہ مدرسی ایک بات کہتے ہیں, اچھا کیا آپ کو یقین آئے گا کہ آج میں نے سینئر کلاس, جونیئر نہیں انٹر نہیں, سینئر کلاس جس میں کالج جانے والے بچے ہیں, ان سے ایک سوال کیا تھا کہ علامہ مدرسی کا نام کسی نے سنا؟ تو پورے کے پورے اسٹوڈینٹس نے, لڑکے لڑکیاں, جو زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آج تک یہ نام نہیں سنا. میں حیران کہ ہمارا کوئی عالم ایک مجلس نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ایک آدھ مرتبہ علامہ مجلسی کا ریفرنس نہ دے. ہاں یہ جواب سمجھ میں آتا ہے کہ نام سنا ہے, ڈیٹیل نہیں پتا, نام سنا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ کون صاحب, لیکن نام ہی نہیں سنا. وہ مجلسی جن کے بارے میں تحفہ اثنا عشریہ کے مؤلف شاہ عبد العزیز نے جلفن کے ایک جملہ لکھا, ایک کتاب لکھی گئی ہے شیعہ کے خلاف, تحفہ اثنا عشریہ, دہلی شہر کی کتاب ہے, یعنی آج سے 200 سال پہلے کا واقعہ, جس کا جواب دینے پر ہمارے ایک عالم کو زہر دے کے شہید کیا گیا جو دہلی میں آج بھی شہید رابی کہلاتے ہیں. مگر وہ کتاب کے شروع میں مؤلف لکھتا ہے شاہ عبد العزیز کہ یہ دین شیعہ ہے کس چیز کا نام, ہم نے اس کو مٹا دیا تھا, ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا. ایک مجلسی نام کا آدمی پیدا ہو گیا کہ جس نے یہ ساری ختم شدہ چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالا, تو اس کو اہل بیت کا دین نہ کہو, اس کو مجلسی کا دین کہو. دشمن کی گالیاں دوست کے لیے ایک اعزاز اور ایک فخر ہوتا, یہ مجلسی کی اہمیت ہے کہ دشمنان اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس فقط امام کا نام تھا لیکن تمہارے امام کی حدیثیں رہی کہاں تھی, ہم نے کسی کتاب کو جلایا, کسی کو چھپایا, کسی کو مٹایا, کسی کو پانی میں بہایا, جن کے سینوں میں حدیثیں تھیں, کسی کی گردن کاٹی, کسی کو دار پہ چڑھایا, کسی کے لاشے کو شہید اول کی طرح سے زندہ نظر آتش کیا, لاشے کو جلایا گیا, سارے علماء ختم کر دی. لیکن ایک مدرسی ایسا شخص پیدا ہو گیا جس نے ساری زندگی ایک کام کیا, جہاں سے حدیث ملے ساری حدیثیں جمع کر کے ہم تک پہنچائیں, کا تحقیق بعد میں کرنا کہ وی کیا ہے, سون کیا ہے, پہلے سامان محفوظ کرنا, وہ علامہ مدرسی لکھتے. تو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں یہ تو دین مدرسی ہے, دین اہل بیت کہاں سے. وہ لکھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. یہ دعا, الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. باقی آپ کیسے اتنی سنیے گا, کیونکہ آج کی تقریر زبانی تو کسی کو یاد نہیں ہو رہی ہوگی. کہا میں نے یہ دعا انہیں حدیثوں کو جو میں ڈھونڈ رہا تھا اس میں مجھے ملی, میں نے ایک شب جمعہ پر امام کے حوالے سے تھی اور کہا کہ پڑھا کرو. اگلی شب جمعہ میں نے دوبارہ یہ دعا اسٹارٹ کی. کوئی عام آدمی, کوئی انتہائی ناقابل بھروسہ آدمی, کوئی جھوٹا آدمی, کوئی مشکوک آدمی نہیں کہہ رہا, مجلسی جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر فاؤنڈیشن رکھی ہے ایک طرح سے دین تشیع. کہتے میں نے دعا شروع, ندائے غیبی آئی کہ اے مجلسی جو تم نے پچھلے شب جمعہ دعا پڑھی تھی اس وقت سے فرشتے لکھ رہے ہیں, ابھی اسی کا ثواب مکمل نہ ہوا تو آج ہی دعا کیوں پڑھ رہا؟ کہ اتنا اس کا ثواب کہ ایک ہفتے سے فرشتے مصروف. دیکھیں یہ کچھ چیزوں کی اہمیت بتانے کا پروردگاری طریقہ, الہی طریقہ, ربانی طریقہ. تو یہ اس کے اندر یقیناً آپ کی حاجتوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, خدا کی تعریف زیادہ. اور پھر آئیے آخری بات کہہ دوں, 12,000 مرتبہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر امن یجیب کی آیت پڑھو, ہر مسئلہ حل ہوگا. کتنا مشہور عمل تھا ہمارے یہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں, لوگ بھولتے جا رہے, کیونکہ 12,000 کا عدد اتنا مشکل لگتا, 120 تسبیح مکمل کرنا ہے امن یجیب, لیکن آج بھی آپ دیکھیے گا اس کا فائدہ کیا. اور آخری بات, جو پیاسا ہو تو عباس کو یاد کر کے یہ دعا پڑھے, اور اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھے جتنے عباس کے عدد. ایک شب جمعہ میں بتا چکا ہوں, دوبارہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ شب جمعہ کا مجمع الگ ہوتا ہے, آج کا مجمع الگ ہوتا ہے. 133 حضرت عباس کے نام کی عدد ہے, عین اور بے اور علی فصیح, 133 ٹائم یہ دعا پڑھو. لیکن اگر کسی چیز کی پیاس ہے, پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی, علم کی بھی پیاس ہوتی ہے, تقوی کی بھی پیاس ہوتی ہے, اولاد کی بھی پیاس ہوتی ہے, رزق کی بھی پیاس ہوتی ہے, جب پیاسا ہو یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کرب بحق اخیک الحسین, چھوٹی چھوٹی تعقیبات کے نماز کی کتابوں کے آخر میں ملے گی آپ سے. عباس کے حوالے سے کہ جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا تو تم کربلا والوں کی سقائی کے لیے گئے تھے قیامت تک تیز پیاسے، ان کی سقائی کرو. اچ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، وہ بھی 133 ٹائم. مگر عباس علمدار کا میدان کربلا سقا بننا ان پیاسوں کا کتنا مشکل تھا عباس کے لیے، کیونکہ عباس، نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں، عباس سقائی سے زیادہ حسین کے دشمنوں کا خاتمہ چاہتے تھے. عباس کی پہلی تو خواہش یہ نہیں تھی کہ آقا مجھے سکینہ کے لیے پانی لانے دے، پہلی خواہش یہ تھی کہ مجھے اپنے بابا کی تلوار، محاورتن کہتا ہوں، ذوالفقار چلانے دے. وہ عباس کا بڑا امتحان تھا. عباس سقا تو اس لیے بنے کہ میدان میں جانا تھا تو سکینہ سے کہا کہ بابا سے سفارش کر دیں، مگر اصلی خواہش عباس کی کیا تھی؟ کہ مجھے تلوار چلانا. کہا نہیں عباس، نہیں عباس، تمہارا امتحان یہ ہے کہ تلوار نہیں چلانا، بغیر تلوار چلائے جاؤ گے کربلا کے میدان میں اور کربلا کو فتح کر کے آؤ گے. اس لیے دیکھیے یہ رب والے جملے ہیں اور آخری جملے میں پہلے، مجھے پتا ہے کہ آج مجلس نہیں ہے، غم مسائل پراپر طریقے سے نہیں پڑھنا، لیکن اہل بیت کی خوشی اور غم سے ملے جلے. کہا کہ یہ اہل بیت کا طریقہ، اہل بیت فقط تلوار چلا کے کامیابی حاصل نہیں کرتے، اہل بیت تو ان کا نام ہے کہ تلوار نہیں بھی چلاتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی فتح نصرت ان کے ذریعے حاصل ہوتی. اور دعا کی طاقت کو سمجھو، دونوں جملے ملائی، دعا کی طاقت کو سمجھو، جہاں پہ ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں وہاں دعا کام آتی ہے. دونوں جملے ملائیے، آپ کے ذہن میں ایک واقعہ آئے گا، مباہلہ کا واقعہ. تو عباس تلوار چلا کے جیتنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو دنیا کا ہر طاقتور آدمی جیتتا. یہ اہل بیت کے اثار ہیں، کبھی مظلومیت کے ذریعے سے ایسی فتح حاصل کرتے ہیں کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا اور نام حسین قیامت تک کے لیے سنا آباد ہو گئے. کہ اگر ہم چاند پر بھی جائیں گے تو عباس کا علم لے کے جائیں گے، حسین کا ہم لے کے جائیں گے، کون سی تلوار سے؟ یہ تو صرف وہ ہے، یہ اسٹیل کی تلوار نہیں ہے، دنیاوی اسلحہ نہیں، کوئی ایٹم بم و میزائل نہیں، جو یہ چلاتے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے ہیں. یہ اہل بیت ہیں جو ہر اصول کو بدل دیتے ہیں. مظلومیت کے ذریعے سے کربلا کے میدان کو جیتا اور اپنے چہروں کی سچائی کے ذریعے سے مباہلہ کے میدان کو جیتا. وہاں بھی کوئی تلوار نہیں آئی، تلوار بدر میں چلی تھی، احد میں چلی تھی، مگر وہ بدر و احد کی تلوار چلی، شکست نہیں مانی دشمن نے، پلٹ پلٹ کے آ رہا، حملے کر رہا ہے، فتح مکہ میں بھی آ رہا تو دل میں چیرا رکھ کے آ رہا. اور مباہلہ کی کامیابی ایسی تھی کہ دوبارہ پلٹ کے یہ اہل بیت اخار تک نہیں آئے. مباہلہ دو چیزوں کا نام ہے، پہلی چیز جناب عباس سے رب دیا کہ اہل بیت وہ ہیں جو خالی تلواروں اور ہتھیاروں کے ذریعے کامیابی حاصل نہیں کرتے، اہل بیت ان چیزوں کے محتاج نہیں. اور دوسرا دعا کے حوالے سے، مباہلہ کا میدان دعا کا نام تھا کہ جہاں سارے ہتھیار بیکار ہو جائیں وہاں کامیابی دعا ہوتی، کیونکہ یہی تو واقعہ ہے مباہلہ، کہ جب نجران کے عیسائی کسی طرح ماننے کو تیار نہیں. مختصر واقعہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں میرے اگلے جملے آ جائیں. جملے کیا تھے کہ اسلام جب پھیل رہا تو عرب میں ایک علاقہ نجران کا، وہاں عیسائیوں کا سینٹر عبد المسیح، جسے ہمارے عبد الرسول نام ہوتا ہے، عبد المسیح، وہاں کے تمام عیسائیوں کا سردار، اسے پتا چلا یہ بھی کوئی مذہب، اور پیغمبر نے قاصد بھی بھیجوائے، پیغمبر نے ہر ہر علاقے میں ایک قاصد بھیجے تھے، خط بھی آ گئے. اور عجیب وہ خط تھا جو اتحاد بین المسلمین، جو ہمارا سب سے اہم نعرہ ہے، اس کی دلیل بنتا، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، پیغمبر کے خط کی پہلی لائن بھی ہے، یہ آیت بھی ہے اور پیغمبر کے خط کی پہلی، اے اہل کتاب اگر اختلافات ڈھونڈنا چاہو تو ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں بے شمار اختلافات مل جائیں گے، ایسا کیوں نہ کرو کہ ہم اور تم ڈھونڈیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کی چیز کیا، اس میں آ کے جمع ہو جائے. تعالوا الی کلمۃ، ایک کلمہ ایسا ہے اللہ کا جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم محمد کو نہیں مانتے چلو چھوڑو، اللہ کو مانتے ہو آؤ اس پر آ کے جمع ہو جائے، اس لیے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے. کہ اگر 500 اختلافی باتیں لیکن ایک جوڑنے والی باتیں اسی میں لے کے آؤ سب کے کامن پلیٹ فارم پہ جمع کرو. جو اسلام عیسائیوں کو دعوت دیتا ہے اس کے اپنے ماننے والے شیعہ اور سنی کے نام پہ ایک دوسرے کے خون کو پیاسے نہیں آئیں گے. بیچ میں کچھ اور لوگ آئیں شیعہ سنی بھائی بھائی یہ تیسری قوم کہاں سے آئی جو ہمارے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے جو وہ چیز. لیکن نجران کے علاقے جس وقت یہ پیغمبر کا پیغام پہنچا تو وہاں پہلی مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی کہ ہمیں اس پہ غور کرنا. مکے کے کافر تو تلوار لے کے آ گئے تھے نا, ہم نہیں سنیں گے. کہا غور کرنا, اور اس کے بھی ریزن تھے کہ کیوں کہا غور کرنا ہے سب کو آج بھی بتا رہا ہوں. اچھا ضمنی طور پہ ایک بات عرض کر دوں تو لیک آف نالج جو ہے نا بعض اوقات ہمیں اور آپ کو بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پرابلم سے مبتلا کرتی. بطور مثال آپ نے سنا کہ آج سورہ زہر کے نازل ہونے کا دن 25 ولیج. آپ یقین کرو کہ پاکستان میں فقط اس وجہ سے کہ یہ سورہ زہر اہل بیت کے حوالے سے مشہور نہ ہو اتنی بڑی خیانت کی گئی کہ سورہ زہر کے اوپر یہ لکھا ہوتا, ہر سورہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سورہ کہاں نازل ہو. سورہ زہر پاکستان کے شبیر قرآن اور انڈیا کے شبیر قرآن میں لکھا ہے سورۃ المکی ہے, مکے میں نازل ہوا. ہمارا کوئی بچہ کوئی نوجوان جا کے کہتا ہے سورہ زہر اہل بیت کے بارے میں, یعنی ایک ایسا مسئلہ جس میں سے اختلاف ہی نہیں. اقبال نے بھی کہا تاجدار حلاتا, حلاتا سورہ زہری کا دوسرا نام ہے کیونکہ اس کی آیت شروع ہوتی ہے. شبلی نے بھی کہا حلاتا, جو جناب سیدہ کا ایک واقعہ لکھا کہ باپ کے گھر گئی تھی کنیز مانگنے اور باپ نے کنیز ندی تصویر دی تو سب نے مانا. لیکن سر جی یہ تو آپ شیعوں کی بنائی ہوئی حدیث ہے, اور ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے قرآن چھپا ہوا اس میں لکھا ہے کہ سورہ زہر مکے میں نازل ہوا. تو اہل بیت تو سارے مدینے کے اندر ہمارے سامنے, حسن حسین تو پیدا بھی نہ ہوئے تھے مکے میں. ہمارا نوجوان بھی چکرا جاتا ہے کہ ہمارے مولویوں نے آج تک ہمیں تو مس گائڈ نہیں کیا, واقعاً قرآن میں لکھا. یہ کتنی بڑی خیانت, کیونکہ یہ مسئلہ سعودی عرب میں اتنا نہیں, وہاں پہ شیعہ حضرات کا اہل سنت سے اس طرح مناظرہ نہیں ہوتا حالات کی وجہ سے. تو ان بیچاروں کو کیا بتا, انہوں نے قرآن اسی طرح چھاڑ دیا جیسے رسول سے ملا. کم از کم یہ پورشن وہاں لکھا ہے سورہ زہر مدنیہ. آپ پورے سعودی عرب میں جائیے, مکے میں جائیے, مدینے میں جائیے, خانہ کعبہ کے صحن میں قرآن دیکھیے, مسجد نبوی میں قرآن دیکھیے, وہاں لکھا ہے مدنی. جو ابھی تک وہاں خبر نہیں پہنچی ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے اس سورے کو فضائل میں پیش کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کو ایڈیٹڈ رکھا. لیکن ہمارے یہاں بدل دیا اس خیانت کہ اہل بیت کی خاطر قرآن کیوں بدل دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اور الزام شیعہ پہ لگا دیا جائے کہ یہ قرآن کی تحریف کے قائل. آنکھوں کے دیکھ سامنے خانہ کعبہ کا قرآن اور تاج کمپنی کا قرآن دونوں رکھ کے دیکھ لو, فرق کس قرآن کے اندر نظر آ رہا. صرف اس لیے کہ شیعہ نوجوان ان کے پاس آج کل نالج کم ہو گئی تو وہ بھی چکر میں آ جائیں گے کہ جو چھپا یہ صحیح چھپا. اور اسی طرح سے یہ نجران کا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے, 74-75 میں جب میں نے کھارادر میں پہلی مجلس پڑھی, اپنی زندگی کی پہلی مجلس نہیں, وہ تو 74 میں پڑھی کھارادر کے علاقے کی پہلی مجلس. تو وہاں مباہلے ہی کی محفل تھی, ایک صاحب نے ایک عجیب انکشاف کیا. کہا مولانا اس وقت تک لوگ اتنا سعودی عرب نوکری کے لیے نہیں گئے تھے, اب تو خیر بہت سارے لوگ وہاں ہو کے آئے ہیں, غلام حیدر صاحب ہیں, منور صاحب ہیں, نجیب صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ. تو وہاں تو سڑکوں میں بھی نام آ جاتا ہے, ایئرپورٹ کے اوپر جو فلائٹیں جاتی ہیں اس میں بھی نام آتا ہے نجران کا. تو اس وقت تک لوگ نہیں گئے تھے. نجران سعودی عرب کا آج بھی ایک بہت مشہور شہر ہے, وہاں فلائٹ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اندر, ڈومیسٹک میں اس کا نام بھی آتا ہے. کہنے لگے مولانا بڑے تعجب کی بات کہ 1400 سال پہلے اہل بیت سے مقابلہ کرنے کے لیے نائجیریا سے قافلے آ رہے تھے. ہم نے کہا نائجیریا والی حدیث آپ کہاں سے لے کے آئے, فضائل اہل بیت میں نہ ہمیں شک ہے نہ آپ کے شک ہے, جابلقہ سابلقہ زہرہ مشتری سے آئیں گے لیکن نائجیریا کہاں سے لے کے آئے. کہا وہ مباہلے کا واقعہ, میں نے کہا تو نجران کا, کہ نجران نجران وہی نائجیریا کا نام ہوگا نا, جو کہ عربی میں تھوڑے نام بدل جاتے, پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں اور چین کو سین کہتے ہیں, تو نجران کو نائجیریا کہتے ہوں گے آج کا نائجیریا. باقاعدہ پمفلیٹ چھاپ دیا انہوں نے کہ یہ واقعہ نائجیریا کا ہے, اپنی طرف سے اندازہ کر کے کہ نجران نائجیریا ہی کا بدلا ہوا نام ہوگا. خیر اب تو لوگ جانے لگے, پتا ہے کہ یمن کے راستے میں نجران نام کا مشہور شہر وہاں سے عیسائی آ رہے ہیں. یہ لیک آف نالج کبھی مذاق بنتی ہے, کبھی دشمنان اہل بیت کامیاب ہوتے ہیں. وہ آئے مدینے میں, اور آنے کے بعد نجران کے عیسائیوں نے پیغمبر سے مسلسل مناظرہ کیا, ایک دن کی بات نہیں, کم سے کم 17 ڈیز بعد روایتوں میں 26 بعد میں 40 ڈیز آتے تھے نجران. ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا, صبح سے شام تک بیٹھ جاتے تھے رسول کے پاس. یہ 9 ہجری کا واقعہ, انٹرنیٹ کے اوپر جتنے بھی ای میلز آ رہی ہیں مباہلے کی سب میں اس کو 10 ہجری کا واقعہ لکھا جا رہا ہے, غلط, یہ 9 ہجری کا واقعہ. اس لیے کہ میں نے کہا تو اس کے بعد مسجدوں میں مشرکوں کا داخلہ منع ہوا. اس وقت تک خانہ کعبہ میں پابندی آئی تھی 9 ہجری میں, 2 مہینے پہلے, ورنہ 2 مہینے پہلے تک تو خانہ کعبہ میں بھی مشرک جا رہے تھے. جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں نان مسلم کی انٹری حرام ہے, لوگ کہتے ہیں کیسے حرام ہے, پیغمبر نے نجران کے عیسائیوں کے جگہ دی مسجد, اس وقت جگہ دی جب تک کہ حرام کا حکم نہیں آیا, ورنہ تو خانہ کعبہ تک کے اندر مشرک جاتے رہیں. خیر, اب مسلسل مناظرے پہ مناظرہ ہوا, کسی طرح مان کے نہ دیا. حتیٰ عجیب بات یہ ہے کہ خدا بھی اس کے اندر انوالو ہو گئے. یعنی عیسائی اعتراض کرتے تھے تو خدا قرآن کی آیتیں نازل کرتا تھا ان کے جواب میں, کوئی سچ سے مسئلے نہیں ہوتے, کوئی اثر نہیں ہوتا, آیتیں سنتے ہیں پھر کوئی جواب حاضر ہے ان کے پاس. آخر قرآن نے ایک فیصلہ کیا, اور یہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے, مباہلہ. کیا فیصلہ کیا؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم, اے رسول اگر اتنی واضح دلیلوں کے بعد بھی کوئی آدمی ضد کرے اور کہے کہ میں نہ مانوں, اتنی واضح دلیلیں, قرآن کی آیتیں بھی آ گئیں, عقلی دلیلیں بھی آ گئیں, انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے. کہا اگر من العلم, علم اور یقین آنے کے بعد بھی کوئی آدمی بات نہ مانے تو بہتر ہی. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ان سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کو لائیں, ہم اپنے بچوں کو لے جائیں گے. ونساءنا ونساءکم, اور وہ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. وانفسنا وانفسکم, اور وہ اپنے نفس کو لائیں, ہم اپنے نفس کو لائیں گے. ثم نبتہل, پھر ہم اور وہ مل کے مباہلہ کریں گے. مباہلہ کیا؟ مباہلہ کائنڈ آف دعا, وے آف دعا, یہ دعا ہی ہے, یہ دعا کے عنوان سے تقریر ہے, مباہلہ دعا. فنج اللہ نت اللہ ہے القاظمین, لیکن کس چیز کی دعا؟ کیا یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے, اے اللہ ہماری اولاد بڑھا دے, اے اللہ مثلاً ہماری پریشانی. مباہلہ کائنڈ آف دعا, اے وے آف دعا, بٹ اونلی ون دعا, پارٹیکولر دعا, وہ یہ کہ ہم اور تم مل کے دعا کریں گے کہ اللہ لعنت کرے ہم میں سے جو جھوٹا ہے. بس اس کا نام ہے مباہلہ. تو مباہلہ خود ایک دعا, الحمدللہ ہمارا دعا کا ٹاپک مکمل بھی ہوا. تو مباہلے کی بات پہ مکمل ہوا, جو ایک دعا کا طریقہ جس میں آمنے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے کو لعنت بھیج. اب وہی میرا ایک پرانا درد غم, کیا لفظ مباہلے کا انگریزی میں ڈھونڈا جائے کہ ہمارے بچے انگریزی والے اسلام کو سمجھ سکے. الفاظ انگریزی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے, لیکن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پلگرمیج اور حج دونوں کے اثر میں, دونوں کے تاثر میں زمین آسمان کا فرق, پریئر اور نماز یا صلاح زمین آسمان کا فرق, ماتائر اور شہید دونوں کی عظمتوں میں زمین آسمان کا فرق. انگریزی کے لفظ خالی لفظ رکھتا ہے, وہ کیا جوش, وہ جذبہ, وہ ایموشن نظر نہیں آتا, لیکن مباہلے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہیں کسی انگلش ٹرانسلیشن میں ترجمہ تھا تو سپلیکیٹ, کسی میں تھا تو انووک اللہ, اور ایک اندازہ میں نے لگایا لیکن مجھے خود وہ توہین آمیز لگا, کیونکہ یہ انووک یا سپلیکیٹ اس سے بہتر, جو واقعا بہتر, وہ انگریزی کا ایک بہت پرانا لفظ ہے دود. وہ جو بندوق لے کے جو آدمی پیٹ سے پیٹ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, 10 قدم جاتے ہیں, پھر فیس ٹو فیس ہوتے ہیں, ایک دم فائرنگ کرتے ہیں, جو فائرنگ کا نتیجہ, اس سے بہتر مباہلے کا نتیجہ نکلتا ہے. صحیح معنوں میں تو شاید مباہلے کو یہ لفظ دور ہی سمجھا سکے, مگر جتنا توہین آمیز لفظ ہے یہاں تو استعمال نہ کرنا بہتر. بچوں کو کیسے سمجھائے, لیکن خلاصہ یہ کہ اسلام نے دعا بنائی ہے مباہلہ, کہا تمہارا دشمن اگر کبھی ماننے کو تیار نہ ہو, لیکن بعد بہرحال شرافت کی زبان میں کر رہا ہوں, تو سپاہی صحابہ لشکر جنگیز نہیں مانتے لیکن کلاشنکوف کی زبان میں بات کرتے ہیں, نہیں مانتے اور راکٹ لانچر کی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ نہیں, لیکن مہاراج بات زبان ہی کر رہا ہوں. تو مباہلہ کرو, یعنی آج بھی یہ اسلام میں یہ چیز موجود کہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب ہر ایک کو پتا کہ اللہ کے رسول جس وقت یہ آئے آل عمران نازل ہوئی تو عیسائیوں کو میسج دیا, یہ پیغام آیا ہے, ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ کہ بالکل ہم تیار. یہ 23rd ذی الحج کو بات ہو گئی, ہم تیار. نیکسٹ ڈے ارلی ان دا مارننگ جسٹ آفٹر نماز فجر مباہلہ ہوگا. مدینے کے باہر آج بھی وہ جگہ موجود جہاں یہ مباہلے کا واقعہ ہوا, اور آج بھی وہ پہاڑیاں موجود ہیں جن کو دیکھ کے نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم اتنے سچے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اس پہاڑ سے تل جانے کی دعا کرے تو اس پہاڑ اپنی جگہ سے تل جائے. آج بھی موجود ہے وہ پہاڑ, آج بھی موجود ہے وہ میدان, اگر کہ وہاں پہ ایک مسجد بن گئی, وہ مسجد ٹھیک اس جگہ بنی ہے جہاں رسول خدا آفٹر دا وکٹری آف مباہلہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور کائنات کی عجیب نماز تھی, جہاں پیغمبر کے پیچھے علی, فاطمہ, حسن, حسین ایک ہی صف میں جمع, ایک ہی صف میں مدینے کے باہر اس میدان میں نماز پڑھی گئی, اگرچہ اس مسجد کا نام بدل کے مسجد بنی معاویہ کر دیا گیا. ابھی آپ کے سوچنے کا وقت ہے, کیونکہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ذرا سا گفتگو کو اس طرف لے جاؤں. مگر یہ ساری باتیں سننے کے لیے کیوں نہیں ہے, آئیے ہم اور چل, ہم اور آپ چل کے بھی دیکھیں. پچھلی ہی دفعہ میرے پاس ایک ای میل آئی, بہت ساری ای میلوں میں, یہاں پنجتن سینٹر میں حج کی میں نے تقریر کی تھی, یہاں سے 10,000 میل دور ایک مومن بیٹھے تھے, اتنے متاثر ہوئے کہ اسی سال حج کر کے آ گئے. تو میں نے کہا جو 10 میٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہیں پتا نہیں وہ کب کریں گے حج, وہ تو فنی بات آ گئی. آئیے چلے اور چل کے دیکھیں وہ میدان کے جہاں پہ اہل بیت اطہار نے فقط اپنی سچائی کی مدد سے کامیابی حاصل کی. ذوالفقار کی اہمیت اپنی جگہ, بدر و احد کے مارکوں کی اہمیت اپنی جگہ, مگر اہل بیت اطہار نے یہ دو جو کامیابی حاصل کی, ایک مباہلہ کے میدان میں اپنی سچائی کی وجہ سے اور ایک کربلا کے میدان میں اپنی مظلومیت کی وجہ سے, یہ آج بھی اہل بیت کے ماننے والوں کو حوصلہ دیتی کہ دنیاوی وسائل اور ظاہری ہتھیار کے بغیر بھی جیتا جا سکتا, کم از کم اہل بیت کے ماننے والے تو جیت سکتے ہیں, ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ دونوں جو کامیابی بغیر ہتھیار کے ہوں, یہاں سے مجھے برادر محترم ناصر عباس قاضمی صاحب کی بیٹی ندا اور حسنین کے نکاح کے حوالے سے کچھ کہنا تھا, میں نہیں کہوں گا, گھبرائیے نہیں, پریشان نہیں ہوئیے, اور جمعرات کو میں کہہ چکا ہوں, لیکن جملہ میں سنا دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں سے آگے بات بڑھانے کا موقع تھا. لیکن عجیب بات یہ کہ اہل بیت کی دونوں کامیابیاں جو بغیر ہتھیاروں کی ہوں, ایک سچے چہرے دیکھ کر اور ایک وہ پیاسے اور بھوکے چہرے دیکھ کر جو کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں گئے, جو دونوں کامیابیاں ہوں, یہ دونوں کامیابیاں اہل بیت کے مردوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, اہل بیت کی عورتوں کی وجہ سے. مباہلہ کے میدان میں فاطمہ زہرا نہ آتی اور کوفہ اور شام کے درباروں میں زینب کبریٰ نہ جاتی تو یہ کامیابی حاصل نہ ہو. ہتھیاروں کی کامیابی مردوں کی, لیکن بغیر ہتھیار کے کبھی دعا کے ذریعے کامیابی, کبھی سچائی کے ذریعے کامیابی, کبھی مظلومیت کے ذریعے کامیابی. اس کے لیے کنیزان سیدہ اور کنیزان زینب کو اپنا رول مکمل طریقے سے ادا کرنا, یہ ہماری عورتوں کی ذمہ داری بھی اور شادی بیاہ کے حوالے سے ایک اہم پیغام بھی. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث جو میں نے جمعرات کو نکاح کے موقع پہ پڑھی, من تزوج وجہ فقط احرم نسبت دین, یہ جو شادی ہوئی ایک عورت, ایک بیوی تمہارے گھر آئی, یہ تمہارے آدھے دین کو بچا گئی, کیونکہ تمہارے یہاں کی عورت, اور اگر اہل بیت کی عورت ہوتی تو پورے دین کو بچایا جاتی, جیسے کربلا میں بچایا, جیسے مباہلہ میں بچایا. ادھر فاطمہ زہرا, جملہ کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ اس کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے, اس لیے آپ حضرات سے تھوڑا سا ذہنی تعاون چاہیے. یاد رکھیے مباہلہ کے میدان عیسائیوں نے جب پنجتن کو آتے دیکھا تو پہلا جملہ کیا آیا تھا کہ ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے چہرے ہمارے سامنے ہیں جو اتنے سچے ہیں کہ پہاڑ کے لیے دعا کریں تو وہ ہٹ جائے گا. ہماری کیا حیثیت ہے, خبردار مباہلہ نہ کرنا. عبد المسیح اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا, اگر انہوں نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو روئے زمین پر ایک عیسائی نہ رہے گا. یہ جملہ ان کی زبان پہ آیا, ہر ایک جانتا, ایک عیسائی نہ رہے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان میں سے کون سی ذات ایسی ہے کہ جو نجران کے عیسائیوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھی. یہ جو کہا نا کہ یہ جو چہرے ہمارے سامنے, یہ پہاڑ کے ٹلنے کی دعا کرے پہاڑ ٹل جائے, تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول خدا کو دیکھ کے کہہ رہے, تجھے اتنے دن 40 دن مسجد نبوی میں مناظرہ کرتے رہے, فیس ٹو فیس وہ کس سے مناظرہ ہو رہا تھا؟ کیا رسول ان کے لیے کوئی نئے تھے؟ کیا حسن حسین ان کے لیے کوئی نئے تھے؟ اگر حسن حسین نئے تھے تو یہ مانیے کہ رسول مسجد میں حسنین کے بغیر بیٹھتے تھے, رسول نماز تک بغیر حسین کے نہیں پڑھاتے, رسول خطبہ تک بغیر حسین کے نہیں دیتے. تو حسن کیا نیا چہرہ ہوگا عیسائیوں کے لیے؟ کامن سینس ہے. حسین کیا نیا چہرہ ہوگا؟ علی کو دیکھ کے کیا جملہ تھا, اول کو علی ان کو نظر بھی نہ آئے ہوں گے, اس لیے کہ علی اتنے پیچھے بھی تھے اور ہائٹ کے اعتبار سے جو تاریخ میں تفصیل, دوسرے علی بھی ہوگا نا مسجد میں ہوتے, چلے ایک دن نہ ہو دو, 26 دن پیغمبر مسجد میں رہے اور ان کو علی نظر نہ. ابھی یہ جملہ میں نے چلتے چلتے کہا, عیسائیوں نے اس سے بھی مسجد میں کیا, خیمہ لگا کے وہیں رہتے تھے, کہ ہم کہتے کہ بھائی وہ 2 گھنٹے مناظرے کے لیے آتے اور اسی وقت مولا کسی کام سے چلے جاتے, وہ تو 24 آورز مسجد میں رہتے تھے. کیا 24 گھنٹے 40 دن تک علی مسجد میں نہیں آئے؟ کامن سینس کی بات ہے. کون سے چہرہ تھا, چہرہ تو میں محاورتن کہہ رہا ہوں اور انہوں نے محاورتن کا, بھائی کون سی شخصیت مباہلہ میں آج نہیں آ گئی کہ جسے دیکھ کر عیسائیوں کو یہ کہنا پڑا, پیغمبر کو تو دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ان کو احساس نہ ہوا کہ یہ ایسا پیغمبر ہے کہ باہر چل جائیں گے, کل جو مباہلے کے لیے یس کر رہے تھے یس کہ ہم تیار ہیں کل بدعا کرنا ہمارے لیے ہم تمہاری بدعا قبول کر لیں گے کیا رسول نے کیا حسن نے کیا حسین نے کیا علی نے ارے میدان مباہلہ کے اندر یہ چاروں کیریکٹر بار بار عیسائیوں نے دیکھے کل جب انہوں نے یس کیا تھا تو سوچ سمجھ کے یس کیا تھا کہ سب کو جانتے ہیں آج فاطمہ زہرا حجاب کے اندر ہی آئی مگر وہ وجود سہرا تھی کہ اسے دور سے دیکھے کہ اٹھے کہ شاید رسول کی دعا کا وہ اثر نہ ہو علی کی دعا کا اثر نہ ہو حسین کی دعا کا اثر نہ ہو لیکن ایک بار اگر رسول زادی اور مادر حسین زہرا نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو اس کائنات میں کوئی ٹھکانا نہ رہے ایک بات ذہن میں رکھیے پیغمبر کی شہادت کے فوراً بعد میں نے لفظ شہادت بھی سوچ سمجھ کے کہا پہلا جملہ جو بلند ہوا نہیں پیغمبر کی شہادت سے پہلے ہی یہ جملہ آ چکا تھا اور بعد میں ریپیٹ کیا پیغمبر نے کہا لاؤ کاغذ و قلم میں تمہارے لیے ایسی تحریر لے کے جاؤں کہ میرے بعد کوئی پرابلم نہ ہوگا ابھی پیغمبر زندہ تھے اور کہہ دیا کہ نہیں اس وقت بیماری کی وجہ سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا یہ مینٹلی اپسٹ ہیں ابھی زیان بک رہے ہیں ان کی بات نہ سنو چلیں یہاں سے نہیں ان کی بات نہ سنو پیغمبر نے اس وقت غیب و غضب کے عالم میں کہا قوم و انی یا عربی جملہ یاد رکھیے شاعری میں بہت آتا قوم و انی کا مطلب نکل جائیں یہاں سے جمع ہو جاؤ گیٹ لاسٹ یہ ٹیک آؤٹ جو لفظ بھی صحیح انگریزی ہو یہی واقع قوم و انی کا یہی مطلب ہے پیغمبر نے نکال دیا ایک بار کہنے والے نے کہا کہ نہیں ضرورت نہیں ہمارے پاس قرآن موجود ہے حسبنا کتاب اللہ قرآن ہمارے لیے کافی یہ کہا گیا نا ابھی سنیے مباہلے کی آخری بات بھائی اختتام تک پہنچ رہی ہے ہماری گفتگو گرچہ میں کافی دیر سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن واقعاً اب سچے دل سے کہہ رہا ہوں تو خلاصہ یہ تو یہ مسلمان دیکھیں مسلمانوں کے اوپر غفلت کے پردے کیسے ایک سال اس واقعے کو ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوا مسلمانوں نے دیکھا ہم کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ جس کا ترجمہ ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے قرآن کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک سال پہلے یہ نجران کے عیسائی آئے 40 دن تک پیغمبر ان کو قرآن سناتے رہے یہ جو مباہلے کی آیت ہے نا اس سے پہلے والی آیت سنی کہہ دو ان سے کہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم عیسیٰ کی وہی مثال ہے جو آدم کی مثال یہ آیت مباہلے کی آیت سے ملی ہوئی یہ کب نازل ہو پیغمبر نے کہا اچھا تم جو اپنے مذہب پر اتنا اصرار کر رہے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں تو کوئی دلیل تو لاؤ کیا دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بغیر باپ کے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ضرور ان کا کوئی باپ ہو اور وہ خدا ہی ہے تو آیت آئی کہ انہا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم قرآن کی دلیل آئی پیغمبر نے بھی نہیں پیش کی تو عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے اگر خالی باپ کے بغیر پیدا ہونے سے وہ خدا کے بیٹے بن سکتے تو آدم کے تو باپ بھی نہیں تھے ماں بھی نہیں تھے وہ تو عیسیٰ سے ڈبل افضل ہو گئے یہ قرآن ساتھ دے رہا ہے رسول کا نہ ماننا تھا نہ مانے مگر میدان مباہلہ میں جملہ دیکھا دور سے ہی کہا ہم نے ہتھیار ڈالے ہم نے شکست مان لی یہ اللہ کا رسول 40 دن تک قرآن پیش کرتا رہا تو عیسائیوں نے بات مان کے نہ دی آج اہل بیت کو لے کے آ گیا تو ایک لمحے میں عیسائی مان گئے جب رسول کے لیے قرآن کافی نہ ہوا اہل بیت کو لانا پڑا تو امت کیسے کہہ سکتی ہے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن ہمارے لیے کافی ہے اگر بہرحال ضرورت ہے اہل بیت کو بھی جمع کرنے کے لیے فاطمہ جیسی ذات کی جملہ میں نے ابھی کہا نا کہ مباہلہ میں کوئی نئی ذات نہیں آئی تھی فاطمہ نہیں آئی مباہلہ سے ایک رات پہلے پیغمبر اپنے حجرے میں گئے تھے چادر یمانی کو اوڑا تھا اور پنجتن ایک ایک کر کے آئے تھے چاروں تن جو آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں وہیں سے یہ پیغام مل گیا تھا کہ کل مباہلے کی کامیابی وہ دور اس میں تو ہی نہیں کرو عظمت رسول رسول ہے لیکن وہیں سے پیغام مل گیا تھا کہ ابھی کل کی کامیابی نہ تیری وجہ سے ہوگی نہ علی کی وجہ سے نہ حسن کی وجہ سے نہ حسین کی وجہ سے فاطمہ ہے جو تم سب کو بھی ملا رہی ہے کیونکہ جب چادر تصویر کے نیچے جمع ہوئے اور جبرائیل آئے تصویر لانا چاہتے اسے جسٹ بفور کہا کہ خداوند یہ تو بتا دے کہ اس چادر تصویر میں ہے کون جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے جہاں میں خود جانا چاہتا ہوں تو جواب کیا تھا؟ ہم فاطمہ کو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، بابا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، کسی اور کا نام تک نہ لیا. پروردگار نے بھی مرکز بنایا فاطمہ کو، نام لیا فاطمہ کا، چادر تصویر کے اندر فاطمہ کو رکھ کے بتایا کہ فاطمہ رسالت امامت کو جمع کرنے والی ہے. آج یہاں رسالت امامت کو جمع کر رہی، کل مباحلے کے میدان میں اسلام کے لیے فتح کا پیغام بنے گی. لیکن ان سب سے بڑھ کر علی کا ایک جملہ، ان سب سے بڑھ کے علی کا ایک جملہ قبر سیدہ پر ہے کہ کہاں الان ان کا سرا زار. علی کون ہے؟ کائنات کے مشکل کشان. قبر سیدہ پہ کہا چاہے دنیا جانے کہ نہ جانے، لیکن اے بنت رسول آپ نہ رہی، آج علی کی کمر ٹوٹ گئی. یعنی علی اگر مشکل کشا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں مشکل کشا ہے، آپ کے سہارے کی وجہ سے مشکل کشا ہے. الان تو چھوٹا جملہ نہیں، یہ بیوی کا رول ہونا چاہیے شوہر کے لیے. شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ، واقعا فاطمہ نے یہ دکھا دیا کہ بیوی کیسے ہوتی. مولا علی جیسا مشکل کشا ہے عالم کہ آدم کا خاتم ہر نبی نے علی کو پکارا، لیکن وہ کہے کہ میری مشکل کشائی فاطمہ کرتی. اگر یہ بھی شرط ہے کہ شوہر بھی علی کی طرح وہ حق ادا کرے، اسی طرح سے وہ اجتماعی زندگی آگے بڑھتی ہے. مگر اس سے زیادہ شادی کے حوالے سے جملہ نہیں کہنا، مگر آج خواتین کی طرف سے تین سوال آ گئے، ان کا جواب دینا ضروری ہے. وہاں تک بھی میں اسی مباحلے سے جاؤں گا، اپنی حد تک تو میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ رتنا ہے آخری جملہ سنی. مگر ان کبن صاحب قبلہ کا جملہ، مرحوم کبر صاحب قبلہ، نئی نسل کے لیے تو اس طرح تعارف بنانا پڑتا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے والد محترم. لیکن کبن صاحب کم از کم 30 سال پہلے کا ہر شخص جانتا ہے کہ کون تھے. مباحلے کا واقعہ جو پڑھتے تھے کہتے تھے، لیکن آئی تو فاطمہ اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلام کو کامیابی دلوا دو، مگر کس حجاب کے ساتھ آئیں کہ آ رہی ہے تو اس طرح کی آگے آگے رسالت فاطمہ کا حجاب کر رہی، پیچھے پیچھے امامت فاطمہ کا حجاب کر رہی. فاطمہ تو فاطمہ کے پیروں کا حجاب بھی پروردگار کر رہا، اس لیے کہ پہلے رسول کے پیر کا قدم بنتا ہے زمین پر، تو نشان بنتا ہے. اس کے بعد فاطمہ زہرا کا پیر اس نشان پر آتا ہے، پھر علی پیچھے آ رہے ہیں، علی کے پیر اسی جگہ پہ آتے ہیں. تو گویا جو فاطمہ کے قدم کا نشان ہے اسے نیچے سے رسول کے پیروں نے چھپایا، اوپر سے علی کے پیروں نے زمین اور زمین کے اندر رہنے والے، آسمان اور آسمان کے اوپر رہنے والے قدم سیدہ تک کو نہیں دے سکتے ہیں کہ جائے کہ ذات سیدہ اس اہتمام حجاب کے ساتھ فاطمہ کو بھیجا گیا. ادھر سے ربط مصائب بھی ہے کہ ماں کا اتنا حجاب ہو اور بیٹی، اور ربط اختتام بھی ہے کہ اتنے حجاب کے ساتھ بھیج کے پیغام دے دیا گیا کہ اے عورت اسلام کی بھی ہر خدمت کی جا سکتی ہے، دنیا کا بھی احسان کیا جا سکتا ہے حجاب کے ساتھ. مت سمجھ کہ دین کی خدمت کرنا ہے تو حجاب اتارنا ہے، دنیا کا کام کرنا ہے تو حجاب اتارنا. ارے کرسچینٹی کو قیامت تک کی شکست دی جا سکتی ہے پیروں تک کا حجاب کر کے کہ نقش قدم بھی کوئی نہ دیکھنے پائے. سوال یہ آیا کہ پھر یہ جو آج کل مسئلہ ہوتا ہے گیدرنگ کا، بس یہ ختم بات جب میں نے ختم کر دی اس لیے کہ وقت بہت زیادہ گزر گیا. آپ اگر کہیں گے ہم 1.5 گھنٹے سے بیٹھے، لیکن میں 12:30 سے مسلسل اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں، 12:30 سے میں مسلسل لگا ہوا ہوں، ابھی بھی 1.5 گھنٹہ پڑھ سکتا تھا، لیکن بس اب آپ پر رحم آ رہا ہے، جا رہا ہوں، خدا معلوم واپسی ہو کے نہ ہو میری کے آخر میں. تو اگر اچھی یاد آپ کے بہن پہ چھوڑ کے جاؤں اسی حوالے سے صحیح کہ وہ مولانا جو ہمارے گھٹنے توڑ دیتے تھے بٹھا بٹھا کے، سنیے حجاب نہ دین کے کام میں رکاوٹ ہے نہ دنیا کے کام. لوگ کہیں کہ دین کا کام ہی کیا، دین کا یہ کام ہے کہ کبھی بازار جانا ہے، کبھی دربار جانا ہے، کبھی میدان مباحلہ میں آنا ہے، لیکن سب حجاب کے ساتھ. مکس بیدرنگ اسلام میں حرام ہے، یہ وہ جملہ ہے جو اکثر میری مجلسوں میں آتا ہے. خواتین کی طرف سے تین سوال آئے ہیں، وقت نہیں ہے تینوں کا، دو کا جواب دے رہا ہوں، تیسرا چھوڑ دیتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ مکس گیدرنگ ہے کیا چیز، یعنی اس کی ڈیفینیشن، کس چیز کا نام ہے مکس گیدرنگ. ویسے مثلا آج ہمارے اس تقریر سے پہلے یہاں پہ ایک کلاس ہوئی تھی کچھ مسائل سکھانے کی، تو اس میں کچھ لیڈیز بھی آئی تھی اور جینٹس بھی. ہمارے مدرسے میں یہاں کے سنڈے اسکول میں پنجتن سینٹر کے جو سینئر بچوں کی کلاس ہے، تقریباً ہر لڑکی والے کلاس میں لڑکی بھی ہے لڑکے بھی ہیں. یہ سب آرام مکس گیدرنگ کسے کہتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ میں کھینچ سکتا ہوں لیکن نہیں، بہت مختصر بات. مکس گیدرنگ جو اسلام میں حرام ہے وہ یہ کہ جس میں عورتیں بغیر حجاب کے آئیں وہ مکس گیدرنگ کہلائے گی اور وہ حرام. لیکن کس کے لیے آرام ہے وہ؟ جو عورت اسی میں گیدرنگ میں جانا چاہتی جہاں اس کو پتا ہے کچھ عورتیں بغیر حجاب کے، مگر وہ خود حجاب کر کے جائے گی، یا مرد وہ ایسی گیدرنگ میں اگر جانا چاہیں تو شادی بیاہ کے حوالے سے تو جیسا میں نے جمعرات کو کہا، پیغمبر سب بس کہیں کچھ جگہوں پہ مجبور نظر آ رہے تھے، ہم تو آپ تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ ابھی جمعرات کی تقریر تھی، لیکن بات کو تفصیل میں لے جائے بغیر، مرد وہ جانا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے اس کو کہ یہاں عورتیں بغیر حجاب کے، لیکن میں کیا کروں؟ جواب یہ ہے کہ مکس گیدرنگ میں ان عورتوں کے لیے جانا حرام ہے جو بغیر حجاب کے جائیں، جو عورت خود حجاب کے ساتھ جا رہی ہے اس کے لیے اس قسم کی گیدرنگ میں جانا حرام نہیں، البتہ ایک دوسری کنڈیشن، اور وہ مرد جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے حجاب، وہ اگر ایسی جگہ جا رہا ہے، پتا ہے کھانے کی دعوت ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی مذہبی تقریب ہے، کوئی قومی تقریب ہے، کوئی پاکستان یا انڈیا کے بننے کی ڈیٹ ہے، آزادی کی ڈیٹ ہے، پتا ہے کہ عورتیں بغیر حجاب کے بھی آئیں گی، لیکن مرد جا سکتا ہے، شرط یہ، تو عورت کے لیے تو ہر اس گیدرنگ میں جانا حرام ہے جہاں خود بغیر حجاب کے وہ جائے گی اور اسے پتا ہے کہ مرد موجود ہے، ہاں عورت اگر عورتوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے تو وہ تو حرام نہیں ہے، لیکن مردوں میں، نمبر دو، جو عورت حجاب کر کے جا رہی ہے اور جو مرد ہیں جن کا حجاب مسئلہ نہیں، ان کے لیے مکس گیدرنگ کہتے ہیں ایسی محفل جہاں پر بے پردہ عورتیں ہوں، خالی یہ نہیں، لیکن ماحول کچھ ایسا بناؤ کہ بے پردہ عورتوں سے کندھے ملا کے بیٹھنا پڑے یا جسم ٹکرائیں، لیکن اگر ایک مرد ایسی محفل میں گیا کہ جہاں کچھ بے پردہ عورتیں ہیں، لیکن یا تو عورتوں اور مردوں کی سٹنگ الگ الگ، یا سٹنگ اگر قریب بھی ہے تو بہرحال جسم سے جسم نہیں ٹکرا رہا، اور خود وہ جو تقریب ہے اس میں کوئی ایسی بے خودی نہیں ہے، وہ تو خیر الگ مسئلہ ہوگا، میوزک ڈانس وہ نہیں، عام تقریب، تو مرد کے لیے اس کو اٹینڈ کرنا حرام نہیں ہے، مکروہ، کون سی تقریب کے جہاں پر عورتیں مرد ساتھ ہیں، کچھ عورتیں بغیر حجاب کے بھی ہیں، لیکن عورت اور مرد کے جسم کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا تو جا سکتے ہیں، لیکن کراہیت کے ساتھ، اور حجاب والی عورت وہ بھی آ سکتی ہے جہاں اسے پتا ہے کہ ایک طرف عورتیں بیٹھی ایک طرف مرد، تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس میں تو کراہیت بھی نہیں، لیکن وہاں بھی جا سکتی ہے کہ پتا کہ عورت اور مرد ایک ہی جگہ پر ہیں اور برابر برابر ایک کرسی میں مرد ہے، برابر کی کرسی میں عورت ہے، لیکن جسم سے جسم نہیں ٹکرائے، خود حجاب کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ تقریب جائز ہے، تو مکس گیدرنگ بے حجاب عورت کے لیے تو ہر وہ گیدرنگ بنی جس میں مرد اور عورتیں، حجاب والی عورت کے لیے وہ گیدرنگ مکس گیدرنگ ہے جس میں مردوں سے جسم ٹکرائے، ڈسٹینس ہے یا پارٹیشن ہے، چاہے اتنا سا پارٹیشن ہو کہ چاہے ادھر عورتیں بیٹھ جائیں ادھر مرد، پھر وہ جائز ہو جائے گا، البتہ مکروہ رہے گا۔ سوال نمبر دو، کہ اگر ایک عورت یہ وصیت کر جائے کہ جب میں مروں تو میرا زیور مثلاً میری بیٹی کو یا بہو کو یا کسی کو دے دینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ جواب بہت ڈیٹیل والا ہے، مختصر کریم کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں کہ آدمی، سوال اصل میں یہ نہیں ہے کہ زیور، سوال یہ بنا کہ کیا ایک آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے مال پر اختیار رہتا ہے کہ وہ تقسیم کرے کہ میرے بعد اس کو دے دینا اس کو دے دینا، یا نہیں رہتا؟ دنیا میں دو قسم کے قوانین ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آدمی کا مال جس طرح وہ زندگی میں اس پہ حق رکھتا ہے اس طرح مرنے کے بعد بھی اسے حق، ول کے ذریعے سے جس کو دے چاہے دے دے، آدمی تو آدمی کسی کتے کو دے دے کسی بلی کو دے دے تو اس کا حق ہے، یہ ہے دنیا کا قانون، اور بعض قوانین جو پرانے مذہبوں کے کہتے نہیں، مر گئے تو مال تمہارا نہیں رہا، اسلام نے کہا کہ بیچ والا راستہ، نہ اتنی سختی جو تمہارا مال نہیں رہا، نہ اتنی نرمی کہ سگے بھائی کو محروم کر کے کتیا کے بچے کو دلوا دیا تم نے، یعنی وہ جو اوریجنل کتیا کا بچہ اس کو دلوا دیا، کہا نہ اتنی سختی نہ اتنی نرمی، بیچ کا راستہ ہے، کیا مطلب؟ زندگی میں مال تمہارا ہے جس طرح چاہے خرچ کرو، مرنے کے بعد اپنے مال میں سے 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، اور 2/3 جو ہے وہ شریعت جن کو نامینیٹ کر رہی ہے ان بلڈ ریلیٹیوز کو جائے گا، 1/3 کا تمہیں اختیار، ایک تہائی مثلا تم نے اگر $30,000 چھوڑ دی مرنے کے بعد، کیش ضروری نہیں، اس میں کیش، مکان، گاڑی، ساری چیزیں آ گئی، $10,000 تک تم ڈسپوز آف کر سکتے ہو، چنانچہ تم کہہ سکتے ہو کہ واقعا $10,000 میرے رشتے داروں کو نہ دیا جائے، فلاں آدمی کو دے دیا جائے، کسی بالکل اجنبی کو دے سکتے ہو اجازت، تو 1/3، اور اس میں یہ بھی چل جائے گا تو 30,000 20,000 جو ہے وہ کیش نہیں ہے، وہ مکان کیش صرف 10,000، اور اسی سے وصیت کر گئے، تب بھی ہے کہ ٹھیک ہے، اس آدمی کو کیش مل جائے گا اور جو باقی وارث ہیں وہ اس 20,000 کو کیش کرائیں ایسٹس کو بیچ کر. بہرحال اختیار ہے 1/3 کے بارے میں. اب جواب سن, یہ عورت جو کہتی ہے کہ میرا زیور میں یہ چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد صرف میری بیٹی کو ملے یا صرف بڑی بیٹی کو ملے, جتنا یہ چھوڑ کے جا رہی ہے اگر یہ زیور 1/3 کے اندر اندر آتا, جو باقی اس نے چیزیں چھوڑی ہیں اس کی ویلیو لگائیے, 1/3 کے اندر اندر آتا ہے تو اسے اختیار. لیکن فرض کیجئے کہ $10,000 کا زیور اور ویسے اس کے بعد $30,000 تو ٹھیک ہے اجازت, یا 30 سے زیادہ, لیکن 20,000 یہ تو چھوڑ کے گئی اور زیور 10,000 کا, تو اس کی وصیت 1/3 تک چلے گی. 20,000 کا 1/3 7,000 کے قریب بنے گا, اتنا زیور تو بیٹی کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جو زیور تھا جس کی اس نے وصیت کی وہ وارثوں کے واپس آئے. ہاں باقی وارث خود ہی کہہ دیں کہ جب ہماری ماں کی یہ خواہش تھی تو ہمیں نہیں چاہیے دے کو, وہ دوسری بات. وہ وارث اپنا حق چھوڑ رہے ہیں لیکن مرنے والی کا اختیار صرف 1/3 پہ چلے. اسی طرح اگر وہ کل چھوڑ کر ہی یہ زیور گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو جتنا زیور چھوڑ کے گئی ہے اس کا 1/3 تو ملے گا جس کو اس نے نامینیٹ کیا, 2/3 اکارڈنگ ٹو اسلام تقسیم ہوگا. اب جن کے پاس جا رہا ہے وہ اس کو ریٹرن کر دیں, وہ ان کا مسئلہ, مرنے والے کو اختیار نہیں. تو خلاصہ کہ اگر عورت وصیت کر جائے کہ میرا زیور سب میں تقسیم کرنے کے بجائے فقط میری چھوٹی بیٹی کو دینا, باقی سب کی شادیاں ہو گئی ہیں ہم دے چکے ہیں اس کو اب تک کچھ نہیں ملا, جو کچھ بھی وہ کہے, صرف نہ تو اس کا جواب یس ہے نہ نو, بیچ والا ہے کہ جتنا زیور 1/3 میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, 1/3 سے زیادہ ہے تو 1/3 تک اس کی وصیت چلے. تیسرا سوال کیونکہ ڈیٹیل چاہتا ہے اس لیے اس کو آج چھوڑ دیتا ہوں. اب ہماری گفتگو اتنی زیادہ لمبی ہو گئی ہے کہ بغیر پراپر طریقے سے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. خدا بندہ یہ ہماری آج کی تقریر اس دن ہوئی جب تم نے برکتوں پر برکتیں برکتوں پہ برکتیں برکتوں پہ برکتیں جمع کر دی. تجھے واقعہ مباحلہ کا وعدہ, تجھے میرے مولا کے خاتم یعنی انگوٹھی فقیر کو دینے کا واسطہ, تجھے سورہ زہر کے اہل بیت کے قصیدے کے طور پہ نازل ہونے کا واسطہ, تجھے چادر تقسیم کے نیچے پنجتن کے جمع ہونے کا واسطہ. تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج آئے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما, پروردگار ہمیں ہر غم اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما, مگر غم حسین اور رضا کا سلسلہ تا قیامت بلکہ جنت میں بھی ہمارے لیے جاری فرما. خداوند ہمارے تمام مرحومین, خاص طور پہ جو لوگ آج کی محفل میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین, پاکستان کے واقعات کے مسلسل شہدا, ہندوستان میں گجرات کے فساد میں کم از کم 25 مومنین کی شہادت کی تو خبر آئی ہے جو جلا کے شہید کیے گئے وہ شہدا, اور خصوصیت کے ساتھ جن کا آج یہ سال ثواب آخر میں ہو رہا ہے وہ دو مرحومین, ان سب کو اہل علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. پروردگار اہل بیت اطہار کی میدان مباہلہ کی دعا کا واسطہ, صاحبان ایمان کو اولاد و روزگار کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما, ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً جو لوگ کراچی کے واقعات میں زخمی ہیں ان کو, ہمارے برادر محترم حیدرآبادیہ صاحب اور ہمارے بزرگ سلطان رسوی صاحب اور ان کی اہلیہ کو اور دیگر چند لوگوں نے کہا, ان سب کو شفائے کامل عطا فرما. اور خدا بندہ بیماری روزگار اولاد جیسی پریشانیوں اور ہر پریشانی کے ہمیشہ ہمیشہ اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤں گا.